أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبه درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج میں نے مسئلہ عدت پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس موضوع پر پھر کبھی گفتگو کروں گا. آج اسلام میں محبت کے تصور کے حوالے سے چند شریف فلسفہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام محبت کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور محبت کی شرعی حیثیت تاریخ اسلام کے اندر کیا ہے، کیا دین کا محبت سے کوئی تعلق ہے، کیا محبت اور دین کوئی جدا جدا چیزیں ہیں، یا دین کی بقا کے لیے اور ایمان کی بقا کے لیے کیا محبت کی ضرورت ہے. یہ ایک ضروری مسائل، کیونکہ جب میں نے کل خطاب کیا تو اس میں چند دوستوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے چند ایسے اعتقادی اور فکری مضامین اور ہونے چاہیے، تو پھر میں نے وہ سورۃ النساء کے اندر بے شمار جگہ پر حب رسول کا جو پہلو ہے اسی کو یہاں پر مجتمع کر دیا، تاکہ ہمیں مختصر وقت کے اندر اس کی اہمیت اور افادیت معلوم ہو جائے. قرآن مجید برہان رشید نے اہل ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ کفار و مشرکین اپنے بتوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت معبود سے ہونی چاہیے. لیکن اہل ایمان جو ہیں، فرما والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ رب العالمین سے سب سے شدید اور سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. محبت جو ہے وہ ایک فطرتی وصف ہے، ہماری سرشت ہماری طبیعت کے اندر گویا کہ راسخ ہے. انسان کی طبیعت میں خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، لالچ بھی ہے، غصہ بھی ہے. یہ چار چیزیں جو ہیں وہ محبت کی انسان کی فطرت کی بنیاد ہے، اور انسان کی فطرت جن چار چیزوں کے اوپر انسان کی فطرت کی یہ عمارت استوار ہے، یہ اس کے چار پلر ہیں: محبت، لالچ، غصہ اور ڈر۔ شریعت مطہرہ نے دین متین کو فطرتی دین کہا، اسلام ایک فطرتی مذہب ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین نے انسان کی اس فطرتی وصف جس سے انسان کی طبیعت آراستہ ہے، ہرگز اس کے ختم کرنے کا درس اسلام نے نہیں دیا۔ اگر اسلام فطرت کے ان چار چیزوں کے ختم کرنے کا درس دیتا تو پھر ایک الزام یہاں پر عائد ہو سکتا تھا کہ اسلام جو ہے وہ فطرتی مذہب نہیں ہے۔ لیکن چاہے حرص ہو، چاہے غصہ ہو، چاہے خوف ہو یا محبت ہو، اسلام نے اس کی پذیرائی کی ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی فطرت میں یہ چار چیزیں تھی ہی اس لیے کہ تاکہ اس کو مجتمع کر کے ایک وہ راستہ بنائے اور اس راستے پر وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ کیونکہ بارہا ہم نے بے شمار تقاریر اسی پر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ تصور الہ اور اللہ رب العالمین کی یاد اور خدا کی ضرورت، مذہب کی ضرورت، یہ انسان کی فطرت کے لیے ایک ضروری شے ہے۔ اب اس میں دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک مذہبی طبقے علماء کا، ایک فلسفر کا۔ تو جو فلسفر ہوتے ہیں جن کا تعلق مذہبی کتابوں سے نہیں یا دین اسلام سے نہیں، تو وہ اس نظریے کو قبول کرنے کے لیے کہ انسان خدا کے لیے بنا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے وہ پسو پیش ہوتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان فلسفر ہیں وہ عقلیات کے تمام ذرائع کو مجتمع کر کے، عقل کے تمام رسوخ اور وسوخ اور ساری طاقت اور اس کے اشارات اور عقل کے تقاضے، عقل جو چیز پیش کرتی ان تمام کو جمع کر کے وہ مذہبی تعلیم کی طرف لے کر آتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر غیر مذہب، بد مذہب، غیر مسلم فلاسفروں کو یہ نظریہ دیتے ہیں کہ عقل بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ جب تک اپنے آپ کو یا جس میں وہ شے موجود ہے، جس میں وہ عقل موجود ہے، اس کو جب تک وہ صحیح منزل نہیں دے سکتی جب تک عقل کے پاس خود کوئی منشور نہ ہو، خود کوئی دستور نہ ہو۔ کیونکہ عقل سوچتی ہے، عقل کے اندر جناب جو ہے وہ چیزیں متحقق ہوتی، وہی علم بنتی ہے۔ لیکن آیا کہ عقل کی رفتار جو ہے اور عقل کی جو حدود ہے اور عقل کی جو سرحد ہے وہ کتنی وسیع ہے؟ کیونکہ عقل تو یوں سمجھ لیجئے کہ عقل کی مثال یوں ہے جیسا شکاری کے ہاتھ میں ایک ڈور ہے، اب وہ ڈور جتنی دور جائے گی اتنے سے وہ شکار کرے گا۔ لیکن یہ عقل کی رفتار کہاں تک ہے اور عقل نے کیا سوچنا ہے؟ عقل جو سوچ لیتی ہے پھر کیا جو عقل نے سوچا ہے وہ درست تھا بھی کہ نہیں، یہ سارے ایک اس کے مقدمات بنتے ہیں، جس پر لا کر اہل اسلام اور صوفیہ ان غیر مسلم فلسفروں کو اسلام سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ یہ کراس کوسچن اور جو ہے کہ وہ انہی کے سوال پر سوالات پیش کرتے ہیں کہ عقل کو آپ ہر شے کا مواد سمجھتے ہیں کہ جو چیز عقل پیش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز عقل پیش کر رہی ہے تو کیا عقل نے جو چیز پیش کی ہے وہ درست ہے کہ نہیں؟ اس کی درستگی کی کیا تقاضے، اس کی کسوٹی کیا ہے کہ جو ہمیں عقل جس چیز کی طرف برنگیختہ کر رہی ہے، تیار کر رہی ہے، وہ چیز جو تیار کر کے نتیجے کی صورت میں عقل ہمارے سامنے لا رہی ہے وہ چیز ویسی ہے بھی کہ نہیں؟ تو مختصر یہ کہ فلسفر اور اہل اسلام میں اور اسلام کے جو فلسفی، ان کے اندر بہت زبردست قسم کا یہاں پر رنگ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو انسان کی عقل کی کمزوریاں بیان کی ہیں قرآن کے اندر، تو وہ علماء جو قرآن سے عقل کو دیکھتے ہیں، عقل سے قرآن کو نہیں دیکھتے، قرآن سے عقل کو دیکھتے ہیں، تو وہ انسان کی باریکی اور عقل کے تسامحات، عقل کی خرابی کو جانتے ہیں، تو وہیں پر جا کر وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ایک ایک عظیم ان ہستیوں کے ہاتھوں پر گویا کہ ہزاروں فلسفر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ خیر اس کو اگر وسیع کریں گے تو بات ذرا طویل ہو جائے گی، میں اسی بات کو ذرا روک کر صرف آپ کا ذہن کھولنا چاہ رہا تھا کہ اسلام جب فطرتی مذہب ہے تو ہماری طبیعت کے اندر محبت کا دخل موجود ہے. مذہب راستے کو کہتے ہیں, مذہب راستے کو کہتے ہیں. انسان مذہب سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. انسان کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے, فکر کی تگ و دو کی کوئی منزل ہوتی ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی سبب ہوتا ہے. بس وہ مقصد وہ سبب انسان کی محنت کا جو نتیجہ ہے, انسان کی تگ و دو کا جو سبب ہے, یہ نتیجہ اور سبب جو ہے یہ مذہب واضح کرتا ہے. اس لیے عقلی طور پر گویا کہ مذہب کی ضرورت, جو وہ لادین لوگ کہتے ہیں کہ جناب مذہب کی کیا ضرورت ہے, تو مذہب عقل اور انسان کی تگ و دو کے نتیجے کو پیش کر دیتا ہے, اور عقل جو ہے وہ مذہب کی پابند رہتی ہے. اس لیے کہ عقل کی جو رفتار اور جو حد اور سرحد ہے اس کا انتخاب مذہب کرتا ہے, اور عقل جب اس کے دائرہ کار اور اس کے ادوار کے درمیان سفر کرتی ہے تو عقل پھر صحیح اپنے منزل پر پہنچتی ہے, اپنے ٹارگٹ پر پہنچتی ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرتی ہے. اور اگر وہ ایک راستہ, ایک منزل, ایک فصیل, ایک دیوار, ایک بارڈر عقل کے لیے نہ کر دیا جائے تو پھر کبھی عقل اس طرف چلے جاتی ہے, کبھی اس طرف چلے جاتی ہے, اس طرف چلے جاتی ہے. ایک ایک مسئلے میں کئی مخمصے بن جاتے ہیں اور پھر ایک چیز کا بھی نتیجہ عقل نہیں نکال سکتی ہے. اس لیے جب انسان کو اللہ نے حس دی تو اس کو جانوروں پر بے جان پر ممتاز کیا, اب جب اس میں پھر عقل ڈالی تو پھر اس کو جانوروں پر ممتاز کیا, جب عقل نے اس کو گمراہ کر دیا تو پھر خدا نے اس پر نبوت کو رکھ دیا تاکہ ہر طریقے سے انسان کو اس کی تخلیق کے مقصد حاصل ہو جائے. تو محبت جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. محبت, لالچ, غصہ اور خوف, اللہ رب العالمین نے یہ چاروں چیزیں انسان سے نکالی نہیں بلکہ اس کی صحیح سمت بتا دی ہے, اس کا ایک راستہ بتا دیا ہے کہ محبت کو, فطرت کی اندر جو محبت ہے اس کو اس راستے پر چلانا ہے, غصہ جو ہے اس کو اس راستے پر چلانا ہے, لالچ اور حرص جو ہے, تما جو ہے اس کو اس راستے پر چلانا ہے, خوف جو ہے اس کو اس راستے پر چلانا ہے. گاڑیاں سواریاں تیار ہو گئی, منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا انتخاب نہیں تھا. اسلام نے فطرت کے اندر موجود جو تلاش حق کے سواریاں تیار تھی اور منزل اس کی اللہ رب العالمین کی جانب تھی, تو اسلام نے, دین اسلام نے سواری اور منزل کے درمیان راستے کا انتخاب کر دیا کہ اب محبت کا راستہ اس طرح ہوگا تو یہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گی, خوف کا راستہ اس طرح ہوگا تو یہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گی, لالچ اور تما اور حرص کا راستہ اس طرح ہوگا غصے کا تو یہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گی. مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلاش حق کے لیے ذریعہ صحیح فراہم کرتا ہے. عقل کو اگر کوئی حد اور لمٹ میں رکھا جائے تو عقل پھر کسی ایک ذریعے پر مطمئن نہیں ہوتی ہے, وہ متعدد ذریعوں پر پھرتی رہتی ہے, تجرب کا شکار ہوتی رہتی ہے. لیکن مذہب جو ہے وہ صحیح ذریعے کا انتخاب کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے جو شرک میں بھی رہے ہیں ان کو بھی خدا کی تلاش رہی. میں نے بارہا تصور الہ پر آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی ہے کہ جناب کسی نے چاند کو پوچھ کر سمجھا کہ شاید خدا کی محبت کی جو پیاس ہے وہ اس سے بجھ جائے, کسی نے سورج کو پوجا لیکن اس سے وہ پیاس نہیں بجھی تو اس کو پھینک دیا, کسی اور چیز کے پیچھے پڑ گیا, اس سے قرار نہیں ملا تو پھر اس کو پھینک دیا, پھر کسی اور کے پیچھے پڑ گیا, اس سے قرار نہیں ملی تو پھر اس کو پھینک دیا کسی اور چیز کے. تو ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل. منزل ہے خدا کی پہچان, اب اس کا ذریعہ عقل سے ڈھونڈ رہے ہیں. تو اب کبھی پتھر کو دیکھا تو اس سے قرار نہیں آتا, اس کو چھوڑ دیا, درخت کو دیکھا اس کو چھوڑ دیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرکین نے اتنے سارے خداؤں کو ماننے پر مجبور ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل کو آزاد چھوڑ دیا تھا, مذہب کی بام سے اس کو باندھا نہیں, مذہب کی ڈور سے, لگام سے اس کو کسا نہیں. اس وجہ سے گویا کہ عقل کبھی اس طرف کہتی رہی کہ جناب یہ طاقت میں تیرے سے زیادہ ہے, جسم میں بھی موٹا درخت ہے, لہذا یہی تیرا خدا ہو گیا. لیکن وہ قرار جو چاہ رہا تھا وہ صورت کے اندر اس کو نہ ملی تو اس کو چھوڑ دیا. پھر کہنے لگے جی یہ بہت بڑا سمندر ہے, یہ حجم میں بھی تیرے سے زیادہ ہے, طاقت میں بھی تیرے سے زیادہ ہے. عقل کہتی ہے جی خدا تو وہی ہونا چاہیے جو طاقت میں تیرے سے زیادہ ہو, علم میں تیرے سے زیادہ ہو. اب طاقت کے فرد تو معاشرے میں بھی شمار ہے, اس لیے کافروں نے یہ نظریہ بنا دیا کہ جب بھی انہیں کوئی شے طاقتور یا علمی نظر آتی ہے تو وہ اس کو بھگوان سمان یا جناب خدا کا روپ لیے ہوئے کہہ کر اس طرف لپک جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. لیکن اسلام نے
عقل کی تمام رفتار کو کسا، اور جو وہ صحرا میں ایک گویا کے باولے شخص کی طرح ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی تھی، اس کو لا کر اللہ رب العالمین نے ایک راستے پر ہموار کر دیا، اور وہ راستہ جو دکھایا وہ انبیاء نے دکھایا، اور جو راستہ منتخب کیا گیا وہ مذہب اسلام کا تھا. یہ امام غزالی کے سارے مناظروں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو امام غزالی نے اپنے دور میں جو مناظرے کیے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسلام کو عقلیات کی ضرورت بھی پڑی، میں نے اس پر کئی خطاب پہلے بھی آپ کے سامنے کی، اسلام کو عقل کے تحت مذہب بیان کرنے کی ضرورت بھی پڑی. کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم خدا کو عقل سے منوائیں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم نبی کی بات کو سمجھانے کے لیے عقلی مثالیں دیں؟ دراصل اہل عرب تو عقل کو نہیں مذہب کو زیادہ فالو کرتے تھے. اہل عجم جو تھے، جب مذہب عرب سے نکل کر عجم میں آیا، تو عجمی جو ہے وہ بال کی کھال نکالنے والے، جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا سمجھائیے، تو اس کا فائدہ پھر عیسائیوں نے اٹھایا. عیسائیوں نے کہا کہ یہ عرب کو تو ہم پچھاڑ نہ سکے، اس لیے کہ وہ نبی کی ہر بات پر آمن نہ صدق نہ کرتے ہیں، لیکن عجمی ہمارا شکار بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر بات کو وہ عقل سے سوچتے ہیں. اب عیسائی نے اور یونانی فلاسفروں نے اسلام کی عمارت کو کمزور کرنے کے لیے اپنے عقلی سوالات مسلمانوں کی زبان پر رکھ کر مسلمانوں کے پاس بھیجے کہ جاؤ پوچھ کراؤ کہ خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی دنیا کے چلانے والا ایک کیسے ہو سکتا ہے، یہ عالم قدیم کیوں نہیں ہو سکتا ہے. لہذا یہ ساری چیزیں جو اسلام کے خلاف، عقلی تقاضے کے اعتبار سے جنت ہے کہ نہیں، دوزخ ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد انسان کہاں جائے گا، باقی رہے گا، انسان خود ہی پیدا ہو گیا، زمانہ دنیا ایک دھماکے کی پیداوار ہے، یہ خود بخود بن گئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، بے شمار چیزیں اس قسم کی اشکالات کی گویا کہ بنا کر انہوں نے مسلمانوں کے پاس پیش کی. اس وقت جو ممبر و محراب کے وارثین تھے، جو صرف حدیث پڑھ کے سناتے تھے، ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، اس لیے کہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ اگلا آپ سے عقلی سوالات مار رہا ہے، اگر آپ اس کو عقل سے مطمئن نہیں کریں گے تو آپ حدیث پڑھنے کا آپ کے لیے فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو ہر طریقے سے مطمئن کرنا ہے. تو اس میں شروع شروع میں تو بہت نقصان ہوا، ممبر و محراب کے کئی وارثین ملحد اور بیدینوں کے سامنے لاجواب ہو گئے، عقلی سوال کے سامنے لاجواب ہو گئے، کوئی جواب بن ہی نہیں سکا، کبھی محنت ہی نہیں کی. اس وقت اللہ رب العالمین نے حضور سید غوث اعظم، حضرت امام غزالی، حضور داتا علی حجویری، حضرت امام رازی علیہ رحمت، ان بزرگوں نے گویا کہ اسلام کی اس محاذ پر خدمت کی، اور جہاں پر عقلیات کے اعتراضات آ کر کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے اس محاذ پر جا کر قرآن و سنت کو عقل کے پیمانے میں بیان کیا. اس لیے امام غزالی کو پھر امام کہا جاتا ہے. ہر ارے غیر نے تو خیرے کو امام نہیں کہتے، امام اس کو کہتے ہیں جو ہر طریقے سے اسلام کا دافع ہو، دفاع کرنے والا ہو. اب دیکھیے اس کی پیاری مثال میں صرف ایک دے کر آپ کو پھر اپنے اس موضوع کی طرف آ جاتا ہوں جو حب رسول سے متعلق ہے. اسلام میں محبت کا کیا تصور ہے؟ آج بھی کچھ دقیانوس فکر رکھنے والے وہ ہیں کہ جی نمازیں پڑھیں بس، نماز کافی ہے، محبت کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں محبت کا کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ دقیانوسی فکر رکھنے والے کاش اگر ان انداز تبلیغ کی طرف توجہ رکھتے تو بات ساری گویا کی بازی ہو جاتی. مثال کے طور پر ایک شخص حضرت امام غزالی کے پاس آیا. میں نے امام جعفر صادق کی بھی ایک بات آپ کے سامنے پیش کی تھی، جو ملاح تھا، کشتی کا کام کرتا تھا، اس کی کشتی ٹوٹ گئی تھی، اس کے احساس سے آپ نے توحید کو یاد دلایا، تو اس کے فہم کے مطابق آپ نے اس سے بات کی. ایک بات، حضرت امام غزالی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی یہ عالم جو ہے قدیم ہے، اگر آپ خدا کو قدیم کہتے ہیں جو شروع سے ہے، تو پھر یہ دنیا بھی تو شروع سے، کیونکہ ہمارے باپ نے دیکھا آسمان تھا، اس کے باپ نے دیکھا آسمان تھا، اس نے دیکھا آسمان تھا، زمین تھی، سب سارا نظام تھا، دنیا تھی، تو یہ بھی تو ایک قدیم سلسلہ ہے. اگر خدا قدیم اور ہمیشہ سے ہے تو دنیا بھی تو قدیم ہے، تو لہذا یہ بھی خدا، یعنی اسلامی نظریے سے تو یہ کفر ہے، اسلامی نظریے سے تو یہ شرک ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی ذات جو واجب الوجود ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، ساری ذاتیں اس کے کرم کے فیض سے ہیں. اللہ رب العالمین واجب ہے، ساری مخلوق ممکن ہے. ممکن اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آ جائے، واجب اس کو کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو اس کا نہ ہونا محال ہو، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے. اب جب امام غزالی علیہ رحمت کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس مشاہدہ ہے، آپ کہتے ہیں جی اللہ سب سے پہلے ہے، تو ہمارے پاس مشاہدہ ہے، ہمارا مشاہدہ کہتا ہے یہ عالم بھی قدیم ہے. وہ اس لیے کہ اب ہماری عمر 50 سال 60 سال 30 سال جتنی ہو گئی، ہم نے ہمیشہ سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا، ہم نے ہمیشہ آسمان کو دیکھا، ہم نے ہمیشہ زمین کو دیکھا، ہم نے ہمیشہ سمندر کو دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کہتے آئے، اس سے پہلے بھی باتیں، تو یہ مشاہدہ ہمارا ہے کہ جناب یہ عالم قدیم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی خدا کے سوا کوئی قدیم نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمت نے ایک سوال اس سے کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو چیز اپنی حالت کو بدلتی ہو، جو چیز اپنی حالت کو بدلتی ہو، تو اس کی کون سی حالت قدیم ہے؟ ایک شے ہے جو اپنے آپ کو متغیر کرتے رہتی ہے، تبدیل کرتے رہتی ہے، تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ اس کی کون سی کیفیت قدیم ہے؟ اور یہ تو تمہارا خود کا گھر کا قاعدہ ہے کہ جو چیز اپنی اصل حالت میں نہ رہے فوراً بدل جائے، تھوڑی دیر رہے پھر تبدیل ہو جائے، تو وہ قدیم نہیں، وہ تو حادث ہوا کرتی ہے۔ اور تم خود کہتے ہو کہ کل متغیر حادث، کہ ہر متغیر ہونے والی چیز حادث ہے، تو پھر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کبھی تم نے ایسا دیکھا ہے کہ تمہاری عمر 40 سال ہے اور تم نے دن ہی دن دیکھے ہو؟ کبھی تم نے ایسا دیکھا ہے کہ تمہاری عمر 60 سال ہے تم نے سورج ہی سورج دیکھا ہو؟ تو فرمائیے تمہارے قاعدے سے ثابت ہو گیا کہ کل متغیر حادث العالم متغیر فالعالم الحادث۔ یہ سگرا کبرا کر کے منطق کے اعتبار سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جناب دیکھیے کہ کل متغیر حادث، ہر تبدیل ہونے والی چیز فنا ہونے والی ہے، اور حادث ہے جو پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی، تو یہ تمہارا خود عقلی قاعدہ ہے کہ جو چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے، متغیر ہوتی ہے، وہ حادث ہے، اور ہر حادث فنا ہونے والی ہے، تو عالم متغیر ہے تو لہذا عالم بھی حادث ہے۔ تو اس ایک سوال سے اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ تو میں آسان سی ایک مثال کے لیے ایک بات یہ کر رہا تھا، تو فلاسفر، اسلامی فلاسفروں نے اس طریقے سے عقلی دلائل کے پیچھے بات کی۔ آپ اگر ہماری فقہ کی کتابیں بھی پڑھیں گے نا، تو اس میں منطق کی اصطلاحیں ہوں گی۔ پھر سارا اسلام سوائے قرآن کے اور حدیث رسول کے فنون جتنے بھی تھے، سمجھنے کے لیے فنون جتنے بھی تھے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے فنون جتنے بھی تھے، سب میں اسلامی فلسفہ آ گیا۔ آپ اگر حدیث کی تمیز کرنے کے لیے اگر حدیث کے فن کو پڑھیں گے، قرآن کے لیے اصول قرآن کو اور تفسیر کو پڑھیں گے، فقہ کے لیے فقہ کی کتاب یا اصول فقہ کو پڑھیں گے، آپ اگر گویا کہ گرامر کے لیے کوئی اور کتاب پڑھیں گے، تمام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہی عقلی مثالیں اس کے اندر لا لا کے رکھی گئی۔ لہذا جو شخص منطق نہیں پڑھتا ہمارے مدرسوں میں، فلسفہ نہیں پڑھ سکتا، وہ نہ فقہ پڑھا سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ حدیث کی کتابیں پڑھا سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی دور سے پھر علماء نے مہم شروع کی، اور جو سادہ طریقہ عرب سے آ رہا تھا اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد اسلامی فلسفہ تیار کیا، اور اسلامی فلسفے سے اسلامی فلسفے کو لا کر اسلامی فنون کے سانچے میں ڈھال دیا، اور اسلامی جو اصول تھے اس کو سمجھانے کے پہلے اسلامی فلسفے کو رکھا، عقلی باتوں کو رکھا، اور عقلی اصطلاحات اور ٹرمز وضع کی ہے، اور اس کے ذریعے پھر انہوں نے اسلامی فن کو سمجھایا۔ لہذا کوئی بھی فن کی کتاب اگر آپ اسلام میں دیکھ لیجئے تو اس میں ہر جگہ آپ کو اسلامی فلسفہ نظر آئے گا۔ آ جاتے ہیں اب اپنی موضوع کی طرف۔ تو شریعت مطہرہ نے گویا کہ فطرت، اسلام گویا کہ فطرتی مذہب ہے، اور فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ چار چیزیں رکھی ہیں، اور اس کی صحیح رخ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو دقیانوسی سوال ہوتا ہے بڑے علمی پیمانے کے اندر ہوتا ہے، لہذا اس لیے میں نے شروع سے لا کر ہمارے جو دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے کہ جناب یہ غیر فطری سوال ہے، محبت کو اسلام سے نکالنا یہ غیر فطری رسم ہے، یہ اسلام کی نیچر اور طبیعت کے خلاف ہے، اور لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس لیے کہ آج انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ تو اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ جناب یا تو وہ لوگ خود پڑھے لکھے نہیں، لیکن اگر پڑھے لکھے ہیں تو پھر خامخواہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسلام محبت سے کبھی جدا نہیں، اور محبت اسلام سے کبھی جدا نہیں ہے۔ آئیے میں اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ محبت عربی زبان کا لفظ ہے، محبت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے کئی متعدد لفظ مترادفات بھی اس کے آئے ہیں، حب بھی آیا ہے، ود بھی آیا ہے، عشق کا لفظ بھی گویا کہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ محبت کی تعریف ایک ہم اس انداز میں سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ کبھی کسی شے کی ہمیں تعریف سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ہم اس کی ضد کو دیکھتے ہیں، اس کی نقیص کو دیکھتے ہیں، اس کے مخالف کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی تعریف خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر کوئی کہے جناب مجھے دن نہیں سمجھ میں آتا، دن کی تعریف کیا ہے؟ تو کہا جی رات کا جو مخالف ہے. کہا جی دوستی کس کو کہتے ہیں؟ کہا جی دشمنی کی نقیز ہے. کہا جی صحت کس کو کہتے ہیں؟ کہا جی مرض کی نقیز ہے. تو اسی طرح اگر ہم محبت کو دیکھیں تو الحب نقیز البغض، اس بات کو ذہن میں بٹھائیں، محبت جو ہے وہ بغض کی ضد ہے، محبت جو ہے وہ بغض کی. اب جو اسلام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بس تعلیم پر عمل کریں، تو اگر وہ محبت کا درس نہیں دے رہے ہیں، محبت کا انکار کر رہے ہیں زبان سے، تو اس کا تو صاف نتیجہ متحقق ہو گیا کہ وہ بغض سکھا رہے ہیں، وہ بغض سکھا رہے ہیں. اور اگر بغض کی بات کی جائے تو لفظ بغض ہی اگر دل میں آ جائے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو محبت جو ہے وہ بغض کی نقیز ہے. اور امام غزالی علیہ رحمت نے اس کی ایک بڑی خوبصورت تعریف کی ہے، فرما فَإِن تَأَكَّدَ ذَلِكَ الْمِيلُ قَوِيًّا سُمِّيَ عِشْقًا. فرمایا کہ محبت جو ہے، یہ اپنے احساس میں آپ محسوس کریں اس کو، محبت جو ہے وہ بغض کی نقیز ہے، بغض کی ضد ہے، بغض کی ضد ہے. اب یہی محبت امام غزالی کہتے ہیں کہ فَإِن تَأَكَّدَ ذَلِكَ الْمِيلُ وَقَوِيًّا، اگر یہی محبت اپنے اندر خیالات کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی تو پھر اس کو محبت نہیں کہیں گے. کیونکہ عربی ایک بڑی فصیح زبان ہے، اردو کی طرح نہیں کہ دو لفظ ختم ہو جائے، عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں اور بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اور اس میں کیفیات کے اعتبار سے لفظ بدلتے چلے جاتے ہیں، کیفیات کے اعتبار سے لفظ بدلتے چلے جاتے ہیں. آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ شیر کے، صرف شیر کے، جو جنگل کا شیر ہوتا ہے، اس شیر کے 100 کے قریب لفظ عربی میں موجود ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں، وہ ایک شیر پر نہیں، شیر کی مختلف کیفیت کے حوالے سے اس کے نام بدلتے چلے جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس زبان میں وسعت کتنی ہے کہ جو ایک شے کا معنی پیش کرتا ہے اور پھر معنی کے ساتھ اس ذات کے اندر جیسی جیسی تبدیلی رونما ہوتی ہے، جیسی جیسی کیفیت رونما ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو بھی مکمل کیپچر اور مضبوط کرنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے عربی کا ایک اور لفظ آ جاتا ہے، تاکہ اس کے ہر جذبات کو ہم اس لفظ کے سانچے میں سمجھ سکیں. سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کالج میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو آپ کے اساتذہ اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں تاکہ وہ سارا سبق آپ کے ذہن میں آ جائے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سانچے کے اندر بیان کر دوں تاکہ یہ ساری بات آپ کے ذہن میں آ جائے. تو اہل عرب جو ہیں وہ اتنے وسیع زبان رکھتے ہیں کہ انسان کی ایک ایک جذبات، انسان کے جذبات جب کچھ اور ہو جاتے ہیں تو اس کا نام بدل جاتا ہے، جب کچھ اور ہو جاتے ہیں تو اس کا نام بدل جاتا ہے. آپ دیکھیں ہماری زبان میں پیار محبت، پیار محبت بس یہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. لیکن اہل عرب کہتے ہیں جب یہی محبت جوان ہو جائے اور یہ فنائیت پر سر تن من دھن سب قربان کرنے پر آ جائے تو پھر اس کو محبت کہہ دینا اس شخص کی توہین ہے، اس کو محض محبت کہہ دینا اس کیفیت کی توہین ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر الگ لفظ ہے کہ فائن تاک کدا ذالک المیل و قویین، جب یہی خیال محبت کا، محبت کا ایک معنی یوں سمجھ لیے دل کا کسی کے جانب کھینچنا، دل کا کسی جانب نرم ہو جانا، دل کا کسی رقیق رقت قلب، دل کا کسی جانب بہنا اور اس کی جانب کھینچ جانا، یہ گویا کہ محبت ہے. لیکن جب یہ مکمل طور پر کھینچ جائے اور اس میں پختگی آ جائے تو پھر اس کو حب نہیں کہتے، سمیا عشقن، پھر اسے عشق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عشق کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک لفظ ود، ودود جس سے ہے کہ بہت زیادہ محبت، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ودود. جس طرح میں اکثر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ روز ملنے جلنے والوں کو دوست کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں صدیق کہتے ہیں، لیکن جب دوستی ہر شے کو قربان کرنے پر آ جاتی ہے تو پھر اس کو صدیق نہیں، اس کو خلیل کہا جاتا ہے. تو یہ اہل عرب کا خاصہ ہے کہ وہ ہر کیفیات کے لیے ایک لفظ لے کر آتے ہیں اور وہ لفظ جو ہے پھر اگلے کے سارے جذبات کو سموتا ہے، اور وہ لفظ بھی پھر اتنا جامع ہوتا ہے کہ جذبات کی ایک ایک پہلو کا اظہار اور اس کی غمازی کرتا ہے. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ قرآن ہی کبھی اگر ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی اگر ہم پڑھتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں، تو جناب اس کے لیے فوراً ہمیں پھر لغت اٹھانی پڑتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس لفظ کو بار بار ذکر کیا، ان کے لیے بھی ذکر کیا، ان کے لیے بھی ذکر کیا، اب ان کے لیے بھی ہو رہا ہے، تو تین طبقے تینوں الگ الگ ہیں، تو یہ اللہ نے تینوں جگہ پر یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں، تو اس لفظ کے اندر کیا خاصیت ہے؟ تو اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے علماء کو جنہوں نے لغت پر کام کیا ہے، تو پھر وہ لے کر آتے ہیں اور پھر وہ واضح کر دیتے ہیں کہ جناب یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے، یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی زبان کا ایک بہت بڑا ماخذ، ایک بات یہاں پر میں مزید گویا کہ علمی ذوق کے لیے عرض کر دوں، اس لیے کہ ہم عامت الناس سے ہٹ کر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں علمی ذوق کے حوالے سے، تو وہ اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ عربی زبان کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ متعدد کیفیات کے لیے متعدد معنی ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر لفظ جو ہے وہ تمام معنی اور مفاہیم اور اس کے جذبات کو مکمل طور پر غمازی کرتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر کیا کہ جناب جب وہ محبت قوی ہو جائے، شدید ہو جائے، تو پھر اس کو محبت نہیں کہتے بلکہ اس کو عشق کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے یہاں پر محبت کے معنی کو اور سنبھالنے کے لیے، اب تو عشق عام فاسق فاجر کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، فساق کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، غلط کام کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، محبت ہر کام کے لیے بولا جا رہا ہے، لیکن وہ ائمہ جو قرآن و سنت کی وارثین ہیں، پھر وہ محبت کے اندر جو کیفیات ہے کہ دل کا نرم ہو جانا، اب اس میں فرق کرتے ہیں کہ دل دو طریقے سے نرم ہوتا ہے، ایک وقتی لالچ اور حوث کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو دل نرم ہونا نہیں کہتے، اس کو حوث کہتے ہیں، اس کو حوث کہتے ہیں، اس بات کو ذرا سنیے گا، اس کو حوث کہتے ہیں، اور دل کا جو نرم ہونا کہتے ہیں، تو پھر جو خام خواہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا اور یہ محبت ہے، تو اگر اس میں کوئی غرض ہے کہ غرض نکل گئی تو بندہ بھول جائے اس کو، تو پھر یہ محبت نہیں ہوتی ہے، اس کو حوث کہتے ہیں۔ لیکن دل کا کسی کے جانب اس طریقے سے راغب ہو جانا کہ بس بس وہ پیارا ہو گیا ہے، اب اس کے لیے کوئی تقاضا، کوئی مقصد، کوئی سبب نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ امام راغب اصفہانی محبت کے معنی کی حرمت کی پاسداری کرتے ہیں اور معنی مفہوم کو سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں ارادہ، محبت ارادہ ہے، دل کے نرم ہونے کا نام، میلان قلب کا نام، ایک ارادہ ہے، لیکن وہ کیسا ارادہ؟ ما تراہ و تظنہ خیرا، جو بہتری والی چیز ہوتی ہے، جو خیر کی چیز ہوتی ہے، اس ارادے کو محبت کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو قصے کہانی کے اندر محبت کی تعبیرات ہوتی ہے، یہ محض حوث کی باتیں ہوتی ہے۔ اسلام جسے محبت کہتا ہے وہ نتیجہ طلب نہیں کرتی، بلکہ وہ بے غرض چیز ہوتی ہے، اور وہ سراسر خیر کے لیے ہوتی ہے، شر کی چیزوں کے تقاضوں کو محبت نہیں کہا جاتا، اس کو شہوت یا ایک حوث کہہ دیا جاتا ہے۔ محبت تو ایک پاکیزہ تصور ہے کہ جناب جس کا تعلق ہی خیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بات جو میں یہاں پر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک تو لفظ ایسا ہوتا نا کہ جو وہ عوام میں گردش ہوتا کرتا ہے، تو وہ کسی اور برادری میں گیا تو اس نے اپنے وہ لفظ کسی اور معنی کے لیے وضع ہوا تھا، وہ لفظ جو ہے جو بولا جا رہا ہے کسی زبان میں وہ کسی خاص معنی کے لیے بولا گیا تھا، لیکن دور ترقی کر گیا، اب وہ لفظ آ گیا جناب کسی اور علاقے میں، وہ علاقے والوں نے اس لفظ کو ویسے ہی رکھا لیکن اس کے معنی کو اپنے ترجمے میں لے لیا، اب دوسرے علاقے میں چلا گیا، اب لفظ ہر جگہ ایک ہی بولا جا رہا ہے، میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہو؟ اب وہ لفظ ہر جگہ بولا جا رہا ہے، ادائیگی کا طریقہ بھی وہی ہے، تلفظ کا انداز بھی وہی ہے، لکھنے کا املا بھی وہی ہے، اس کی ترتیب الفاظ بھی وہی ہے، لیکن جو اصل جس کا جس زبان کی امانت تھی، اس میں جس لفظ کو جس معنی کے لیے نکالا گیا تھا، اب یہ لفظ اگر کسی اور علاقے کے اندر چلا گیا تو لفظ تو وہی بولا جا رہا ہے، لکھا بھی وہی جا رہا ہے، لیکن معنی اس کا گویا کہ کوئی اور لیا جا رہا ہے، ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ لیکن اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ لفظ جو تقاضا کرتا ہے کہ میری امانت مجھے لوٹاؤ، میرا معنی مجھے پہناؤ، پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ لوگوں کی زبانوں سے نہیں فیصلہ کرتے، بلکہ اس وقت آپ شعرا کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ شعرا جو ہوتے ہیں، شاعری جو کرتے ہیں، وہ الفاظ کے معنی کے بڑے امین ہوتے ہیں، وہ الفاظ کے معنی کے بڑے امین ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایم اے اسلامیات وغیرہ میں ہماری کراچی یونیورسٹی کے اندر غالب کے دیوان پڑھائے جاتے ہیں، اردو ادب کے اندر غالب کے دیوان پڑھائے جاتے ہیں، بعض مقالے اقبال کے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اردو کا لفظ معنی کے اعتبار سے بدل گیا ہے اور اس نے اپنا ترجمہ کھو دیا ہے، تو پھر ان شعرا کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ جو اس زبان کے بڑے ماہر رہے ہوں، بڑے کامل رہے ہوں، اور زبان کے بڑے امام رہے ہوں تو پھر انہی کے پاس اس لفظ کے معنی کی اصل امانت ملتی ہے. اس لیے جب اردو میں بھی کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا تو یا تو ڈکشنری دیکھی جاتی ہے, اور ڈکشنری میں بھی جب کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا تو کسی ایسے اردو ادب کے مشہور جیسا غالب وغیرہ ہے ان کی غزلوں میں وہ الفاظ کو دیکھا جاتا ہے کہ جناب اب یہ شعرا اس لفظ کو کس معنی میں لیتے ہیں, اور جس معنی میں وہ لفظ کو لیتے ہیں وہی اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے اشعار پڑھنے پڑتے ہیں, زمانہ جاہلیت کے. اور قرآن جو ہے عربی زبان میں اترا ہے, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا کمال ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیات پڑھتے تھے تو عرب کے شعرا حیران ہو جاتے تھے, جناب یہ لفظ تو آج سے کئی سو سال پرانے ہمارے فلاں قصیدے کے اندر تھا, اس کے بعد تو کسی میں دم ہی نہیں ہوا کہ اس لفظ کو اٹھا کر کوئی نظم لکھ دے, کوئی بات کر دے. لیکن یہ تو نبی کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں, نہ کسی شاعر کے شاگرد ہیں, نہ کسی غزل اور نظم لکھنے والے منظوم شخص کے گویا کے شاگرد ہیں. لیکن جب یہ لفظ اٹھاتے ہیں تو لفظ ہوتا وہی 200 سال 300 سال پرانا عربی کا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایسے قافیے بن جاتے ہیں, ایسے جملے بن جاتے ہیں کہ ہم تو حیران ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں واقعی میں یہ ہمارے بڑے بڑے امام جو زبانوں کے امام تھے وہ اس لفظ کی ایک ہی مترادف ایک ہی سلسلہ بنا سکتے تھے, لیکن یہ تو ایسے ہیں کہ یہ تو ایک نہیں درجنوں الفاظ ایک لے کر آتے ہیں. تو اس سے پتا چل گیا کہ ان کی زبان پر کوئی انسان نہیں بول رہا, دراصل خدا بول رہا ہے. تو قرآن نے جو سب سے سبقت کی ہے نا وہ اس وجہ سے کی ہے. عرب کے جو بڑے بڑے شعرا, حضرت عمر بہت بڑے شاعر تھے, اور یہ صحابہ کرام عربی کے حضرت عبداللہ بن سلام بہت اچھے شاعر تھے, حضرت سواد بن قاری بڑے زبردست شاعر تھے, حضرت حسان بن ثابت بڑے زبردست شاعر تھے. زمانہ جاہلیت میں ان کے اشعار اور قصیدے بڑے مشہور تھے, لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جب انہوں نے قرآن کو سنا تو قرآن وہی لفظ جو یہ خود بولتے تھے تو اس کے معنی کے لیے, اس کو سجانے کے لیے, اس ایک دیکھیں نا, آپ اگر شعر شاعری کبھی آپ پڑھیں بھی تو پورے مصرے میں ایک لفظ ہوتا ہے صرف. اگر مصرہ چل رہا ہے ایک مطلع آپ پڑھتے ہیں تو ایک مطلب کے ایک حصے کے اندر 6 سے 7 کلمے, لیکن سب کا معنی ایک کلمے کے اندر ہوتا ہے. اگر اس کو صحیح نظر نہ رکھا جائے تو پورا شعر ہی سمجھ میں نہیں آتا. ایک کلمہ صرف اس کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر گویا کہ سارا معنی سما ہوا ہوتا. کبھی آپ اشعار میں کبھی شعر شاعری میں ذوق کریں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر آپ قرآن مجید برہان رشید کو دیکھیں تو اہل عرب آپ کے سامنے جھکے اس لیے میرے آقا کے سامنے کہ وہ لفظ جو پورے نظم کلام میں ایک ہی ہوتا ہے اور وہی اپنے معنی اور رس کو آگے بھیجتا رہتا ہے اور اسی پر کلام چلتا ہے اور اسی کی تعبیرات اور اسی کو آگے بڑھانے کے لیے تشریحات, اسی کے معنی اور مفہوم کو مزید سادہ کرنے کے لیے کوئی دوسرے لفظ لائے جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید برہان رشید کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے ایک ایک آیت کے اندر جتنے الفاظ آتے ہیں سب اپنی جگہ پر ایک آئیڈیل اساس اور بنیاد ہوتے ہیں. اس وجہ سے سارے اہل عرب دنگ رہ گئے کہ یہ کیسا کلام ہے. مثال کے طور پر ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اہل عرب جو ہے وہ عربی قصائد لے کر آتے اور خانہ کعبہ کے اوپر چسپا کرتے تھے, خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیتے تھے, اور ان میں چیلنج ہو جاتا تھا. سید عالم کی بعثت سے پہلے بھی اور آپ کی گویا کے بعثت کے وقت بھی یہ سلسلہ جاری رہا کہ اب ہم نے ہمارے استاد نے یا ہمارے کسی بزرگ نے ہمارے کسی امام نے فن کے امام نے یہ چیز کو لکھ دیا ہے. اب آپ میں اگر کوئی بہت بڑا ذہین ہے مالدار ہے تو وہ پیسوں کو تو کسی وقت میں بھی حیثیت نہیں ملی ہے. اہل علم نے پیسے کو کبھی حیثیت نہیں دی. جو اصلی لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو فنی لوگ ہوتے ہیں جو علم دوست ہوتے ہیں ان کی نظر میں پیسہ کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ سیٹوں کو جوتوں میں بٹھاتے ہیں, اور اگر کوئی طالب علم آ جائے جو ان کا مطلب کا ہو تو پھر اس کو اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں. تو جو علم دوست ہوتے ہیں ان کی نظر میں پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے, اور جو علم کی مسند پر بیٹھ کر پیسوں کے پیچھے پھرنا شروع ہو جائے اس کی مثال ایک بازاری عورت کی ہو جاتی ہے کہ جسے وہ فن نہ تھا نہ اس کا اہل تھا اور وہ اس کو رسوا کر رہا ہے. لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں گے علم دوستوں کی تو انہوں نے علم سے محبت کی, علم والوں سے محبت کی, پیسے سے کبھی کوئی مقصد نہیں رکھا, اس سے غیر متعلق چیزوں سے کوئی مقصد نہیں رکھا. تو حضرت گرامی, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے, وہ قصیدہ لٹکا دیا جاتا اور اعلان ہوتا کہ جاؤ تم میں اگر کوئی ماہر ہے تو اس کا جواب لے آؤ. اب وہ قصیدہ مہینہ دو مہینہ ہفتہ تین مہینہ لٹکا رہتا. اب اس قوم میں جو مختلف قبیلے ہیں ان میں یہ تعصب چل پڑتا کہ اس سے اچھی بات لکھیں گے اس سے اچھی بات لکھیں گے. اب وہ دور دراز سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کسی شاعر کو لاتے اس کو تیار کرتے اور وہ اشعار گویا کہ لکھے جاتے اور اگر وہ اس سے بہترین قصیدہ ہوتا تو اس کی جگہ پر لگا دیا جاتا, جب لوگوں کا ذوق اس طرف ہو جاتا تو اس کو اتار دیا جاتا تھا. صحابہ اکرام سید عالم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے یا رسول اللہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی قرآن کی آیت لگا دیں؟ حضور نے فرمایا اگر تم جاتے تو جا کر لگا دو. تو کہا حضور وہ کون سی؟ فرمایا انا آتینا کل کوثر, لکھ کر اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دو. انا آتینا, موضوع میرا یہ ہے ورنہ میں اس کے اندر بتاتا کہ بات کیا ہے جو حضور نے اسی کو پیش کیا ہے. انا آتینا, پھر کبھی زندگی رہی تو میں اس کی وضاحت کروں گا. انا آتینا کل کوثر, یہ لگا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اس کا دوسرا مصرع بنا کر لے آؤ. انا آتینا کل کوثر, بس آپ اس کو آیت ہی سمجھیں اس کے معنی کے اعتبار کہ اس کا کوئی دوسرا مصرع بنا کر لے آؤ. کئی دن گزر گئے, کافر آر کہنے لگے آپ ہی مذاق کر رہے ہیں ہم سے. کہ کیا؟ کہ اس کا دوسرا مصرع کہ تم لوگ بنا سکتے ہیں, ہم سے تو نہیں بنتا. اس لیے کہ اس کے ردیف, اس کے جو معاملات جو تیار کیے گئے ہیں, الفاظ کی جو ترتیب ہے اور مضامین کا جو تسلسل ہے, اس میں ایک ایک لفظ کو پکڑتے ہیں تو سینکڑوں معنی نکلتے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کس معنی کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرا مصرع اس پر بنائے. اور اگر سارے معنی پر محیط نہیں ہوگا, جس طرح میں نے پہلے رکھ دیا کہ ایک لفظ میں سارا معنی ہوتا ہے, اگر اسی کی طاقت کا دوسرا لفظ اگر آگے دوسرے مصرے میں نہیں آیا تو سارا کلامی بوکس اور بیکار ہو جاتا ہے. تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس اگر ہے تو بتا دیجئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نہیں دو ہیں. تو کہا وہ کیسے؟ فرمایا ان آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ تینوں گویا کہ اسی قوائد کے انداز کے اندر گویا کہ ذکر کر دیے گئے. اور قرآن کی ایسی جتنی آیات آپ دیکھیں گے یہ ان کے غرور کو توڑنے کے لیے ہے. والضحا واللیل اذا سجا. اب یہ دحا کے معنی میں جو وزن ہے وہی سجا کے اندر ہے. وزن میں بھی ویسا ہے, معنی میں بھی ویسا ہے. اور یہ پوری آخری سورت تک یہ پورا قافیہ چل رہا ہوگا اور وزن چل رہا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے. اور جہاں لفظ بدل جائے گا پھر آگے جتنے وزن آئیں گے سب اسی لفظ پر آئیں گے, خالی وزن ہی نہیں ہوں گے, معنی کے اعتبار سے بھی گویا اس کے اندر بہت کمال ہوگا. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. محبت کے معنی کو سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑی تفصیل کی. محبت جو ہے وہ اس دل کے ارادے کو کہتے ہیں جس کا انتخاب صرف خیر کے لیے ہو. کسی پسندیدہ منتخب اور پیاری شے یا ذات کی طرف جب قلبی میلان ہوتا ہے, منتخب پسندیدہ یا کسی پیاری شے کی طرف جب قلبی میلان ہوتا ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ محبت کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو دل سے پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رضا عطا فرماتا ہے. اب محبت کی دو قسمیں شریعت اعتبار سے اسلام کر دیتا ہے کہ اگر عام اعتبار سے اس کو اگر دیکھا جائے کہ ایک ہے محبت خیر اور ایک ہے محبت شر. یہ ایمان کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں, یہاں پر ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا. ایک ہے محبت خیر اور یہ ہے کہ محبت شر. محبت خیر شر جو ہے وہ تو سراسر گناہ ہے. شر جو ہے محبت وہ تو سراسر گناہ ہے. لیکن محبت خیر کے دو حصے ہیں, ایک واجب ہے ایک محمود ہے. ایک واجب ہے ایک محمود ہے. جو واجب اور فرض ہے وہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اگر وہ نہیں رکھے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. اگر وہ نہیں رکھے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. اور محبت واجب جو شریعت مطہرہ, اب یہ کر کہہ دیا جائے کہ شریعت میں جناب سرے سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے تو حضرات گرامی وہ مسلمان کب رہے گا؟ اس لیے کہ محبت, اسلام تو ایک ایسی محبت کا تقاضا مسلمان سے کرتا ہے کہ جو فرض ہے, جو فرض ہے اور اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو بندہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے. اور محبت جو فرض ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے. اللہ سے اس کے رسول سے یہ محبت فرض ہے. یہ محبت فرض ہے. اگر یہ سرے سے دل میں نہ ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس بات کو غور سے سن لیجیے. اللہ کی محبت سرے سے دل میں نہ ہو, اس کے رسول کی محبت سرے سے دل میں نہ ہو تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہاں اب اس محبت میں جتنی کمی ہوگی کچھ تو ہے لیکن کمی ہے، تو ایمان میں کمی ہے. اب جب یہ محبت جس طرح اپنے آپ کو پروان چڑھاتی چلی جائے گی تو اس اعتبار سے ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا، اس اعتبار سے ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا. ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب محبت کوئی جب دل کی چیز ہے تو دل ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ ہم اس کو کھینچ کر کسی کی طرف لے جائیں، تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ سر کو کسی کے سامنے جھکانا، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانا، یہ تو ہمارے بس میں ہے، لیکن دل کو جھکا دینا یہ تو گویا کہ ہمارے بس کے اندر تو نہیں ہے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. تو اس کا مکلف ہمیں قرآن کس طرح کر سکتا ہے، شریعت کس طرح کر سکتی ہے؟ تو علماء ربانین نے بیان فرمایا کہ محبت ہے تو فرض، اس میں تو کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو فرض، اس میں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. لیکن اس کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ محبت کا تعلق جب دل سے ہے تو اس کا تقاضا پھر جسم سے کیوں کیا جا رہا ہے، ہم سے ہمارے ظاہر سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ شریعت تو ظاہر پر منطبق ہوتی ہے، دل پر تو نہیں ہوتی. تو لہذا ہم اس کو کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کی مثال یہ دی گئی کہ اس پر تو کوئی سودا نہیں ہوگا کہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے فرض، لیکن یہ سوچ لو کہ جو محبت فرض ہے وہ عقلی محبت ہے. وہ کون سی ہے؟ عقلی محبت. تم اپنی عقل سے پوچھو، یہ ساری بات میں نے عقل سے لے کر پہلے سے اس لیے چلا تھا، اپنی عقل سے تم پوچھو کہ کس سے پیار ہوتا ہے اور کس سے پیار ہو جاتا ہے. عقل کہتی ہے جی جو حسن میں بہت اچھا ہو اس سے پیار ہو جاتا ہے، جو علم میں اچھا ہو اس سے پیار ہو جاتا ہے، جو خوبصورت ہو اس سے پیار ہو جاتا ہے، جو سخی ہو اس سے پیار ہو جاتا ہے، جو متقی پرہیزگار ہو اس سے پیار ہو جاتا ہے، جو اچھی بات کرے اس سے پیار ہو جاتا ہے. یہ عقل کا فیصلہ ہے، کوئی جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے. اور ایسا پیار ہم کرتے رہتے ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں اگر ہم کسی سے پیار کرتے تو انہی تقاضوں کے تحت کرتے ہیں، انہی تقاضوں کے تحت کرتے ہیں. تو جب قرآن نے جب محبت کو فرض قرار دیا تو فرض تو یہی محبت ہے کہ جب تم اگر حسن کے حوالے سے کسی سے پیار کرتے ہو اور جب تم کسی حسن والے کو دیکھتے ہو تو تمہارا دل فوراً اس طرف راغب ہو جاتا ہے، تو تمہارا دل عقل کے اس مشاہدے سے اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو پھر بتاؤ ہمارے مصطفیٰ سے زیادہ کوئی حسین ہے؟ تمہیں تو ان سے محبت کرنا اب فرض قرار پایا. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سرکار ایک دفعہ چاندنی رات میں تشریف فرماتے اور سرخ رنگ کا حلہ آپ نے پہنا ہوا تھا اور اس پر میرے آقا کا چہرہ ایسا جگمگ کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ کبھی میں چاند کو، چودھویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا. اور میں نے اسی بات پر فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شے روشن اور تاباں درخشا ہے تو وہ چاند نہیں، میرے آقا کا چہرہ ہے. تو دیکھیے عقل کے ذریعے اس شرف یہ جاتے ہیں. اور اگر فیاضی کی بات آپ کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو کوئی فیاضی نہیں ہے. آج تک دنیا ایسی فیاضی پیش ہی نہیں کر سکتی. میں اس پر صرف حضور غزالی زمان کی ایک بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. حضور غزالی زمان نے ایک دفعہ لاہور میں تقریر فرمائی تو ایک خاتون جو غیر مسلم تھی اس نے کہا کہ کل اسی جگہ پر سخاوت کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ کے مولوی صاحب حاتم تائی کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ حاتم تائی کے گھر کے سات دروازے تھے، وہ اتنا بڑا سخی تھا کہ اگر کسی کو ایک دروازے سے دیتا اور وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا تو وہاں سے بھی دے دیتا، وہ تیسرے پر آتا تو وہاں سے بھی دے دیتا، اور وہ اس کو دھتکارتا نہیں. تو اس میں آپ کے نبی کی کیا خاصیت ہے؟ حضور غزالی زمان ہی اس کا جواب دے سکتے تھے کہ واقعی میں جن کے اندر عقلی محبت اور طبی محبت رج بس گئی تھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیا سخاوت ہوئی؟ سخاوت تو میرے مصطفیٰ کی ہے. حاتم کا منگتا ایسا ہے کہ ایک دروازے سے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا کہ وہ دوسرے دروازے پر آتا ہے، دوسرے سے پیٹ نہیں بھرتا کہ وہ تیسرے پر آتا ہے. میرے مصطفیٰ جس کو عطا کرتے ہیں وہ پھر کسی دروازے پر جاتا ہی نہیں ہے. درود پاک پڑھیے. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ورداؤں، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تحجد کا وقت تھا، آقا کی خدمت میں پانی پیش کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مجھ سے راضی ہوئے. ارشاد فرمایا سل مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا کہ حضور میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. یہی حدیث طبرانی معجم میں دوسرے انداز میں آ جاتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عرابی آیا، دیہاتی آیا، اور سرکار کے دریا رحمت جوش میں ہے، اور وہ عرابی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ حضور میں تو بہت غریب ہوں، پریشان ہوں. اس وقت حضور نے دوسرے الفاظ اشارہ فرمائے، فرمایا سل ما شئتا، مانگ جو تیرا دل چاہے مانگ لے. حضور نے قید نہیں فرمائی کہ زمین کی چیز مانگنا آسمان کی نہیں، اونٹ مانگنا بکری مت مانگنا، سونا مانگنا تو چاندنی مت مانگنا، بلکہ یہ ماں خود عام ہے. اور یہ اصول کا قاعدہ بھی العام جمع من الافراد، العام ينتظم جمع من الافراد، کہ عام جو ہے اپنے افراد پر جامع ہوتا ہے، اس کی عمومیت بڑی عام ہوتی ہے، اور جب تک اس کے لیے کوئی شرعی دلیل اس کی تخصیص کے لیے نہ آئے. سرکار نے فرمایا سل ما شئتا، مانگ جو تم مجھ سے مانگتا ہے، کیا تجھے چاہیے. تو حضرت عمر کہتے ہیں، آپ دیکھیں حضرت عمر کا ایمان، آپ دیکھیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ جناب مجھے اس دیہاتی پر رشک ہونے لگا، اور میں نے کہا کہ اب یہ حضور سے جنت مانگے گا، اب یہ سرکار سے جنت مانگے گا. کیا یہ حضرت عمر یہ نہیں جانتے تھے کہ جنت تو بغیر پورے صراط کو کراس کیے ہوئے اور گویا کہ قیامت قائم ہوئے اور حساب و کتاب کے بعد تمام معاملات، نیکی اور گناہوں کی تمام ترتیب اور اس کی وضاحت کے بعد گویا کہ اس چیز کا مطالبہ کیا جائے گا، اس چیز کو طلب کیا جائے گا. کیا اس بات کو حضرت عمر نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پر جو ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں، وہ عقیدہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنتی کہہ دے، پھر میدان محشر کا عذاب اور میدان محشر کا حساب و کتاب اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جس کو آپ بشارت دیتے ہیں خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو اذن و اختیار دیا گیا ہے. اب آپ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے آقا کی عطا پر حد بندیاں کرتے ہیں، روکتے ہیں، وہ ذرا اس کلام کو ذرا دل سے سوچیں نا کہ یہ تو کوئی سرکار نے کے پاس کوئی کاپی قلم تو نہیں رکھا ہو کہ یہ لسٹ لے لو، اس میں جو جو چیزیں چاہیے مانگ لینا اور تمہیں وہاں سے مل جائے گا. نہیں، عام فرمایا میرے آقا سل ما شئتا، اے دیہاتی جو تیرے دل میں آئے. اور وہ تھا بھی دیہاتی، کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو حضور اس کو کہتے، وہ دیہاتی کو کہا، دیہاتی کچھ بھی مانگ سکتا ہے، دیہاتی تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے. حضرت عمر کہتے میرے دل نے یہ کہا کہ اب یہ سرکار سے جنت کو طلب کرے گا، لیکن اس نے کہا کہ حضور میرے اونٹ بڑے کمزور ہیں، مجھے ایک اونٹ دے دیجئے، اس کے ساتھ کجاوہ دے دیجئے. یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا. اب میرے آقا خود چاہتے ہیں کہ میری امت مجھ سے مانگے، میری امت مجھ سے، ہم نے تو کچھ، وہ کہتے جی آپ کیوں مانگ رہے ہیں رسول اللہ سے، یہ طریقہ آپ نے کہاں سے ایجاد کر لیا؟ ہم نے کہا ایجاد تو رسول اللہ نے کیا ہے، ہم تو مان رہے ہیں، اس لیے کہ حضور نے کہا مانگو سل مانگو. تو جو کہہ رہے ہیں مانگو، تم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے اور ہم مانگ رہے، تمہارا ہاتھ روک رہے ہو. تو پہلے اپنے دماغ کا علاج کراؤ نا کہ سید عالم کہتے ہیں سل ما شئتا، مانگ مجھ سے جو مانگتا ہے. تو حضور جب کہے کہ جناب مانگو مجھ سے جو چاہتے ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خود کہہ رہے ہیں تو جو ترغیب دلا رہا ہے ان کو کہو، جب حضور نے اجازت دے دی ہے تو ایجاد تو حضور نے کیا ہے، مانگ کر تو ہم اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک اللہ رب العالمین دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، اور مانگا اس سے جاتا ہے جو بانٹتا ہے، مانگا اس سے جاتا ہے جو بانٹتا ہے. ان حدیث کا جو اشارت النس سے ترجمہ نکلتا ہے، اس طرح توجہ کیوں نہیں کی جاتی؟ ایک بات میرے دوستو، جب یہ سوال ہو رہا ہے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ سل ما شئتا، مانگو مجھ سے تمہیں کیا چاہیے، تو طبرانی کی حدیث ہے، ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے یہ کہا کہ یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگے گا. لیکن جب اس نے اونٹ مانگا، اس نے جب اونٹ مانگا اور اس کے ساتھ کجاوہ مانگا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسے دے دو، یہ اسے دے دو. اور پھر خود میرے آقا فرماتے ہیں اوہو افسوس ہے تجھ پر. اب یہ انداز کیا سکھاتا ہے ذرا یہ مجھے بتائیے گا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج، یہاں باڈی لینگویج نہیں ہے جناب، یہ تو الفاظوں کے ذریعے سب سمجھایا جا رہا ہے. اگر چلو کسی نے گویا کہ اشارات کے ذریعے غلط سمجھا، تو یہاں میرے آقا کیا میسج دے رہے ہیں، مطلب کیا دے رہے ہیں، اس سے مقصد کیا نکلے گا؟ سید عالم کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے کہا سل ما شئتا، جو تیرا دل چاہے مانگ. تو نے محمد رسول اللہ سے صرف اونٹ مانگے اور چند کجاوے مانگے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ مجھ اعرابی پر رشک آیا کہ کاش حضور یہ مجھ سے کہتے تو میں حضور سے جنت مانگتا. اور جنت حساب و کتاب سے مشروط ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ میرے آقا جب کہہ دیں ہاں تو اللہ کے حکم اور عطا سے ہی ہاں ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے میرے دوستو، جب حضور نے فرمایا اس دیہاتی سے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر، تجھ سے اچھی تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا تھی. اب میرے آقا خود قصہ سنا رہے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے کہ تجھ سے اچھی تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا تھی. صحابہ نے کہا کہ حضور وہ بڑھیا نے کیا کر دیا تھا جو آپ بات فرما رہے ہیں؟ تو کہا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلے مصر سے باہر ہوئے اور اللہ نے فرمایا کہ فرعون کی بستی سے نکل جائیں اور رات رات کو یہ علاقہ آپ چھوڑ دیں, تو فرمایا کہ رات کو گھوم کر جب رکے تو وہ وہی جگہ تھی جہاں سے چلے تھے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ تو وہی جگہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہاں یوسف کا تابوت موجود ہے, یوسف علیہ السلام کا تابوت موجود ہے, قبر موجود ہے. کوئی قبروں کو ختم کرنے کے چکر میں ہے اور اللہ رب العالمین مزاروں کو یاد دلا رہا ہے. کہ یہ جو ہے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے, اس کو تلاش کرو. تو کہا مولا وہ کہاں پر ہے؟ فرمایا یہی نیل کے ساحل سے چلنا شروع ہو جاؤ تمہیں جبرائیل بتا دیں گے کہ وہ کہاں پر ہے. ایک جگہ متعین ہونی تھی اور اس جگہ پر جا کر حضرت جبرائیل نے بتانا تھا, لیکن آپ کی ایک شان اور واضح کرنی تھی. حضرت جبرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس کا علم جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, آپ کے اس قبیلے کے اندر ایک اللہ کی بندی ہے اس کو پتا ہے اور وہ آپ کو بتائے گی. آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہے؟ تو ایک بڑھی کھڑی ہوئی, بڑھیا تھی, اس کی عمر بہت گویا کہ زیادہ تھی, بعض علماء نے لکھا کہ جناب 100 سال سے زیادہ تھی. اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں. تو کہا بتاؤ. کہا واہ کام آپ کا اور میں ایسے بتا دوں. تو کہا پھر کیا چاہتی ہوں؟ کہا کچھ مطالبے ہیں. دیکھیں میرے آقا اسی کو جوڑ رہے تھے کہ تجھ سے اچھی تو بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی, وہ کلیم اللہ سے کیا مانگ رہی ہے اور تو اللہ کے حبیب سے صرف اونٹ مانگ رہا ہے؟ یہ ترغیب حضور کس بارے میں دے رہے ہیں اپنی امت کے لیے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی کی مثال ایک ڈاکیت کی ہوتی کہ ڈاک دی اور کام ختم ہو گیا. معاذ اللہ, نبی کا تعلق ہمیشہ اپنی امت کے ساتھ ہوتا ہے, امت کا رابطہ ہمیشہ اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے. جو قرآن مجید برہان رشید, اس چیز کو آگے ذکر میں کروں گا عقلی اعتبار سے, اور چند فلاسفر کے اعتراضات ہیں اس کے جوابات بھی یہاں پر انشاءاللہ ہم کوڈ کر کے اس کے جوابات دیں گے. تو اب آپ دیکھیے, اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ میرا مطالبہ, کا مطالبہ کیا ہے؟ کا مطالبہ یہ ہے کہ میں جوان ہو جاؤں اور میری عمر 16 سال ہو جائے, ایک بات, اور جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے, دو بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ یہ ہماری طرف سے اسے عطا کر دو. حضرت موسیٰ نے وضو فرمایا, اس کو وضو کا پانی دیا, اس نے وضو کا پانی چہرے پر مارا, وہ 120 سال کی یا 100 سال سے بڑی عمر تھی اس کی, وہ جناب 16 سال کی ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ جناب اس جگہ پر حضرت یوسف کا تابوت ہے, زمین جب کھودی گئی ساحل کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکلا. حضرت موسیٰ نے اس تابوت کو اٹھا کر حضرت اپنے غلام کو دیا اور اس سے اللہ رب العالمین نے راستہ عطا فرمایا اور پھر آپ اس منزل سے گویا کہ باہر تشریف لے آئے. اس عورت کی عمر اتنی ہوئی, روایت میں یہ بھی آتا ہے, مورخین اور سیر عالم النبلاء کے ماہرین لکھتے ہیں کہ اس کا نکاح پھر سلیمان علیہ السلام سے بھی ہوا ہے. اس نے اتنی لمبی عمر پائی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی, اس واقعے کو سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے نکاح کا پیغام دیا اور اس کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا. اور ایک تاریخ یہ بھی پتا چل گئی ہمیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بعد ہیں. تو عقلی تقاضا بھی اس بات پر آ گیا کہ محبت, جس طرح کہ میں نے عرض کیا اہل اسلام محبت کہتے اس چیز کو ہیں کہ جس میں خیر کا تقاضا ہو, ورنہ اگر صرف شہوانی خواہشات کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کے لیے اگر دل رغبت کرتا ہے تو اس کو شریعت مطہرہ محبت نہیں کہتی ہے, شہوت اور حبش کہہ کر تعبیر کر دیتی ہے. اس لیے علماء لغت اور ائمہ نے لکھا کہ ارادت ما تراہ و تظنہ خیرا, محبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس بہتر چیز اور خیر والی چیز کا انتخاب تو کرتا ہے. محبت کی دو قسمیں ہیں, ایک محبت خیر, ایک محبت شر. محبت شر تو کلی طور پر ناجائز ہے, لیکن محبت خیر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے. محبت خیر کے ہمارے ایمان کے حوالے سے دو درجے ہیں میرے دوستو. یہ نماز روزہ کلمے ہر ایک کے ساتھ پہلی یہ چیز ہے. محبت خیر میں پہلی چیز ہے محبت فرض, اور وہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہے. اگر سرے سے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہوگی وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے سورہ توبہ کے اندر, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو, 8 رشتے یہاں پر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. فرمایا محبوب اہل ایمان سے کہہ دو, قل ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم اگر تمہارے بیٹے, وہ اخوان حکم اور اگر تمہارے بھائی وہ ازواجکم اور اگر تمہاری بیویاں وہ عشیرتکم اور اگر تمہاری برادریاں وہ اموال اخترفتموہا وہ تجارت کا مال جس کو جمع کر کے تم رکھتے ہو اور اس کے ضائع ہو جانے کا تمہیں گویا کہ خوف رہتا ہے وہ تجارت تخشون کسادہا اور گویا کہ جس کے ضائع ہونے کا جس تجارت کے ضائع ہونے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے وہ مساکن ترضونہا اور تمہارے پکے پکے وہ مکانات جس سے تمہاری رغبت ہے. فرمائیے ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں پیارے ہو گئے تو فرما پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ رہا ہے, اللہ کا عذاب تم پر آ رہا ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو قرآن کی اس آیت نے اس بات کی طرف واضح اشارہ دے دیا کہ جناب وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے کہ سرے سے جس کے اندر محبت نہ ہو. اب محبت میں کمی ہوگی تو ایمان میں کمی ہے, اور یہی محبت جب بڑھتی چلے جائے گی تو ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا. لیکن نقطہ جس سے سارا دائرہ بنے گا وہ نقطہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت کا دل میں جمع کرنا فرض ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخذ بیدیہ, سرکار نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا فقال لہ عمر, حضرت عمر سے سرکار نے کہا کہ اے عمر, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی, یا رسول اللہ میں اپنی جان کے سوا ہر چیز آپ پر قربان کرتا ہوں, ہر چیز سے آپ سے محبت کرتا ہوں, یا رسول اللہ ہر چیز سے پیار کرتا ہوں, لیکن میری جان مجھے زیادہ محبوب ہے, میرے ایمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا, سرکار نے فرمایا یہ ایمان کی علامت نہیں, اس لیے کہ والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسی, تم جب تک عمر مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار نہ کرو. حضرت عمر نے کہا فقال له عمر فانه الان یا رسول اللہ واللہ لانت احب الی من نفسی, حضور میں اب یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اب اپنی جان سے بھی پیارے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الان عمرو, اے عمر اب یہ ہے کہ تیرا ایمان کامل ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں, اب جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ محبت کا دین سے کیا تعلق, یہ ایک بھونڈا تصور ہے کہ یہ محبت محبت, یہ کیا محبت ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ محبت فطرت کا ایک جوہر ہے, ہماری سرشت ہمارے نیچر میں موجود ایک چیز ہے اور اس کی اصل ہے. اسلام اس کو خارج نہیں کرتا, اسلام محبت کی صحیح نہج کو بتاتا ہے. ایک بات تھوڑی سی بات ہم یہاں سے آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے, صحابہ کرام محبت میں کس قدر سرشار تھے. کہا جاتا ہے جی محبت تو بس یہی ہے کہ جو نبی نے دین دے دیا اس سے پیار کریں, اور ہم نے کہا نبی کے بارے میں کیا خیال ہے, کیونکہ کبھی خاک مدینے کو چوم لیا, کبھی نبی پاک کے نام کو چوم لیا, کبھی ان کا ذکر آیا تو جھوم لیا, تو کبھی اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے, اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. ہم نے کہا اگر آپ محفل میں آئے اور ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں نہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ ان کے بغضی ہو گئے ہیں, تو آپ کے احترام میں کم سے کم ہمیں آپ کی تقریر بعد میں پہلے آپ کو دیکھ کر مسکرانا پڑتا ہے, محبت کا اظہار پڑنا کرتا ہے. تو جب آپ کی تبلیغ سے پہلے آپ کے وجود کے احترام میں ہمیں ادب کے لیے مسکرانا ضروری ہے, تو رسول اللہ سے دین لینے کے بعد ان سے ذات کا کوئی تعلق نہیں رہتا. یہ کیا تاثر دیا جاتا ہے اور یہ کون سا گویا کہ مقصد دیا جاتا ہے؟ میں یہاں پر شریعت مطہرہ کی بات عرض کرتا ہوں. اب دیکھیے نبی پاک کا دین یقیناً محبت کامل یہ ہے کہ حضور نے جو دین دیا ہے اس کی تعظیم کی جائے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ محبت سے جدا ہو گئی, مستثنا ہو گئی, بلکہ یہ ساری تعلیمات اللہ کی بارگاہ میں مقبول جب ہوں گی کہ جب حضور کے وجود مسعود اور حضور کی ساری نسبتوں کے احترام کے ساتھ اس کا ادب کیا جائے, ورنہ یہ سب نفاق ہوگا, منافقت ہوگی اور ریاکاری ہوگی. میں صحیح بخاری شریف کتاب الایمان آپ کے سامنے یہاں پر پڑھ رہا ہوں, اور میرے سامنے اس وقت صحیح بخاری شریف گویا کہ کتاب الایمان اس کی حدیث نمبر ہے 680. راوی اس کے ہیں حضرت انس بن مالک. غور سے یہ واقعہ سنیں, جس صبح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا, یہ اس دن کی بات ہے. فجر کی نماز حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے مصلے پر پڑھا رہے ہیں, اور صدیق اکبر نے ایک نماز نہیں پڑھائی, 17 نمازیں. کتنی؟ تو جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں مصلی سنبھالا ہے تو یقیناً ساری نیابت پھر انہی کے کندھے پر آنی تھی. کیونکہ نبی کی سب سے بڑی وراثت مال نہیں ہوتی ہے، نبی کی وراثت اس کا علم ہوتا ہے، نبی کی وراثت اس کا علم ہوتا ہے. اب اس حوالے سے آپ دیکھیں، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ وکان تبیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمہ و صاحبہ، حضرت انس جو ہے یہ حضور کے خادم ہیں. امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں کہ ان ابا بکر کان یصلی بہم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی، جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں درد بہت تھا اور بخار بہت شدت کے ساتھ تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں ہی رہے، اور سیدنا ابو بکر سے کہا کہ جاؤ اور تم جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھاؤ، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں حتی اذا کان یوم الاثنین، وہ پیر کا دن تھا، وہ پیر کا دن تھا، وہم صفوں فی الصلاۃ، اور ہم نماز کی صفوں کے اندر موجود تھے، ہم نماز کی صفوں کے اندر موجود تھے اور نماز گویا کہ جاری تھی. کہتے ہیں جب ہم حضرت ابو بکر نے نماز کو شروع کر دیا، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرتی، میرے آقا کا حجرہ جو ہے وہ منبر سے بائیں جانب ہے، منبر سے بائیں جانب ہے. اس پر علماء نے لکھا کہ جناب قاعدہ تو یہی ہے کہ جناب ثواب اسی صف کا زیادہ ہوگا کہ جو پہلی ہو اور امام کے دائیں جانب ہو. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نبی صدی کے عظیم محدث اور امام ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، اور اسی کو بر صغیر کے سب سے بڑے عالم جنہوں نے سلطنت مغلیہ کے بعد اسلام کی حفاظت کی اور تعلیمات اسلامیہ کی حفاظت کی، حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے اشعت اللمعات کے اندر لکھا کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ قاعدہ مسجد نبوی کے علاوہ ہے، مسجد نبوی کی صف کے اندر اگر کوئی دائیں طرف کھڑا ہو یا امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اسے ثواب اتنا ہی ملے گا، ہاں جو حجرہ رسول سے جتنا قریب ہوگا اس کا ثواب اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کہ وہ انوار و تجلیات و رحمت ربانیہ کی جگہ ہے. حضرت عمر کی خواہش ہوئی مقام ابراہیم کو دیکھ کر، جہاں حضرت ابراہیم نے قدم رکھا تھا خانہ کعبہ میں، اس کو دیکھ کر خواہش ہوئی کہ ہم طواف تو کرتے ہیں، پورے حرم میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ جگہ جو ہے بہت مقدس ہے، مبارک ہے. دل میں خیال آیا کاش اس جگہ پر بھی کوئی نماز پڑھے، تو قرآن کی آیت اتر گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، محبوب کہہ دو اب ابراہیم کے جہاں قدم لگے تھے نا اسی جگہ کو مصلی کے لیے، نماز کے لیے تیار کر لو. اب یہاں سے واضح مفہوم نکلتا ہے کہ جہاں اللہ کے خلیل کے قدم لگے ہیں سارا حرم پاک ہے، لیکن خدا خاص خصوصیت سے اس جگہ کا انتخاب فرماتا ہے جہاں خلیل کے قدم لگے وہ سارے حرم میں ممتاز ہو جائے، جہاں خدا کا حبیب موجود ہو وہ سارے حرم میں ممتاز ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو جگہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہو جائے گی اس کا ثواب اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اب صحابہ کے عمل سے اس حوالے کو دیکھیے کہ صفیں لگ گئی ہیں، نماز شروع ہو گئی، بائیں جانب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریف ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں. جب تلاوت کی آواز حضور سیدنا صدیق اکبر کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گوش مبارک تک پہنچی تو سرکار علیہ السلام فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر لے حجرہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے کا پردہ جو تھا وہ ہٹایا. اب تصور کیجئے پہلی صف ہے، اور پہلی صف جہاں سجدہ کرتے ہیں نا وہیں پر حضور کا دروازہ ہے اور وہ پردہ وہیں پر ہی ہے. حضور نے وہاں سے پردہ ہٹایا، ینظروا الینا، صحابی کہتے ہیں حضور اس میں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، سرکار ہمیں دیکھ رہے تھے، وہ قائم، اور ہم کھڑے ہو کر گویا کہ نماز پڑھ رہے تھے. ان وجہ ورقۃ المصحف، کہتے ہیں کہ جناب دوسری روایت اس کے آگے آ رہی ہے اس میں یہ کہ ہم نے پھر ترچھی آنکھوں سے حضور کو دیکھنا شروع کر دیا، ہم نے ترچھی آنکھوں سے حضور کو دیکھنا شروع کر دیا. اور کہتے ہیں ان وجہ ورقۃ المصحف، اور آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے، جیسے قرآن کا، یہ نماز ہو رہی ہے اور حضور کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ نماز ہو رہی ہے اور حضور کو بھی دیکھ رہے ہیں. ثم تبسم یضحک، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھ کر مسکرانا شروع کیا. فہممنا ان نفتطن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس ہمیں یہ خیال ہوا کہ بس ہم نماز کو توڑ کر حضور کی محبت میں حضور کی طرف راغب ہو جائیں. ان نفتطن من فرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دیدار کی وجہ سے فہممنا، ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم نماز کو چھوڑ کر حضور کی طرف راغب ہو جائیں. فنکذ ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ کی اس آہٹ کو محسوس کیا تو آپ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے اور یہ سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حجرے سے باہر آ رہے ہیں۔ اب اگر میں اس مسجد کے خطیب اور امام ہوں، میں اگر نماز میں لیٹ ہو جاؤں اور میرے نائب امام جو مولانا صاحب ہیں وہ نماز پڑھانے لگے اور یہ مسجد پوری پوری بھری ہوئی ہو، تو کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ میں صفوں کو چیر کر آؤں، ان کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کروں اور میں مصلی پر آ جاؤں؟ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز کے ادب کے اندر گویا کہ مجھے پیچھے ہی کھڑا ہونا پڑے گا، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ لیکن جب نماز اور اللہ کے رسول جمع ہو جاتے ہیں، جب نماز اور اللہ کے رسول جمع ہو جاتے ہیں تو قرآن نے یہ فیصلہ کیا سورہ فتح کے اندر کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے نبی کی تعظیم کرنا، پھر عبادتوں کے پیچھے جانا۔ قرآن کی سنت نے واضح کر دیا ہے کہ جملہ عبادات سے پہلے ادب اور تعظیم مصطفیٰ کی فرض ہے۔ نماز جب نماز پڑھے گی جب دل میں حضور کا ادب موجود ہوگا۔ اب آپ دیکھیے سبھی سپاہ سے یہ نتیجہ نکلا، فنکذا، حضرت ابو بکر اپنے پاؤں کو پیچھے لانے لگے، اللہ قبی لیصلی صفن، کہ میں صف کی طرف آ جاؤں، وزن ان نبی خارج الصلاۃ، وہ یہ سمجھے کہ نبی پاک نماز کے لیے آ رہے ہیں، فاشار الینا النبی، حضور نے وہیں سے اشارہ کیا، اتم صلاتکم، اپنی نماز کو مکمل رکھنا، اپنی نماز کو مکمل رکھنا، وہ ارخ السطر، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ جو تھا وہ چھوڑ دیا، فتوفی من یومہ، اور اسی دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ تعلیم مصطفیٰ پر تو عمل ہو رہا تھا، لیکن یہ حضور کی طرف جو دل راغب ہو رہا تھا، یہ کس محبت کا تقاضا تھا؟ تمہاری شریعت اور تمہاری تبلیغ سے تو ہمیں صحابہ کی تبلیغ بالکل جدا نظر آتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کی تبلیغ تو یہ ہے کہ احترام نماز کا تو ہوگا، لیکن جب مصطفیٰ آ جائیں تو خدا سب سے زیادہ ادب جس کا بتاتا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم ہے۔ اسی صحیح بخاری شریف کتاب الصلح میں موجود ہے، دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، اور ہوا یہ کہ سرکار صلح کرانے تشریف لے گئے مسجد نبوی سے، آنے میں تاخیر ہو گئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں تاخیر ہو گئی، حضرت بلال آئے اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر سے آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار وہاں پر معاملہ کو گویا کہ سمجھانے کے لیے، صلح کے لیے وقت تاخیر ہو گیا ہے، تو لہذا آپ ایسا کریں، نماز کی تیاری کریں، میں اذان دے دیتا ہوں۔ بخاری کتاب الصلاۃ میں حضرت بلال نے اذان دی اور اذان کے فوراً بعد اقامت کہی اور حضرت ابو بکر مصلی پر آ گئے۔ یہ اس سے اور واضح واقعہ اسی بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضور نے اس معاملے کو ختم فرما کر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، سرکار کسی صف میں رکھے نہیں، بخاری کہتی ہے سرکار کسی صف میں نہ رکھے بلکہ صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے آئے، صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے آئے تاکہ پتا چل جائے کہ قل انما انا بشر مثلکم، تو انہیں یہ تمیز پتا چل جائے کہ جسے اللہ نے بشر مثلکم کہہ کر بنایا ہے وہ کیسے خیر بشر ہیں اور کیسے افضل البشر ہیں، کہ وہ صفوں کو چیرتے ہوئے سرکار جب آگے تشریف لائے تو صحابہ کرام کو پتا نہیں تھا، ابھی تک یہ شریعت کا مسئلہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ کبھی امام کو کسی بات پر مطلع کرنا ہو تو مقتدی کیا کریں۔ صحابہ کرام نے اپنے یہ سیدھے ہاتھ کے باطنی حصے کو اپنے بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے پر مارنا شروع کیا تاکہ ایک آواز پیدا ہو اور اس سے حضرت ابو بکر سن لیں، لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر کی نماز تھی، کوئی ہماری نماز تو نہ تھی۔ اب ایک دو آواز سے تو نہ آواز گئی، جب ساری مسجد اس قسم کی گویا کہ تفصیص یعنی جس کو تالی کہتے ہیں الٹے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو مارنا شروع کیا تو شور پیدا ہوا، حضرت ابو بکر نے جب ترچھی آنکھوں سے دیکھا تو حضور پہلی صف میں آ چکے تھے۔ صدیق اکبر نے مصلی چھوڑنا چاہا، یہی الفاظ بخاری میں ہے، فاشار ابھی ادی ہی، سرکار نے اشارہ کیا کہ اپنی گویا کہ صف میں رہنا، نماز مکمل کرو، لیکن صدیق اکبر پہلی صف میں آ گئے، سرکار آگے آئے اور نماز کو مکمل فرمایا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے آقا صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا دیکھو میں نے تم کو نماز میں تالی بجاتے ہوئے دیکھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت کے لیے ہے، اس لیے کہ عورت کے آگے سے اگر نماز پڑھتے وقت کوئی گزر رہا ہو تو اس کی آواز بھی پردہ ہے، اس کی آواز بھی عورت ہے، اگر وہ آواز لگائے گی تو فتنہ ہے، ہاں آواز کے بغیر اگر وہ تالی کی آواز نکالے تو ٹھیک ہے تاکہ گزرنے والے کو پتا چل جائے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مشاہدہ محرم وغیرہ میں کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا تم نے اگر اپنے امام کو متوجہ کرنا ہے تو تم پھر ایک بات یہ کرو کہ تم سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ دیا کرو، تاکہ تمہارے امام کو یہ بات پتا چل جائے کہ جناب کچھ معاملہ ہو چکا ہے یا کوئی غلطی ہو چکی ہے یا کوئی حادثہ ہو چکا ہے یا کوئی بھی سلسلہ ہے. خیر اس مسئلے کو سمجھانے کے بعد میرے آقا متوجہ ہوئے ہیں حضرت ابو بکر کی طرف. فرمایا ابو بکر جب میں نے تم سے کہا تھا کہ مسلح پر رہنا تو تم نے مسلح کیوں چھوڑا؟ یہ سب نماز کے اندر ہوا نا, نماز کے باہر تو نماز کے اندر ہوا, تم نے مسلح کیوں چھوڑا؟ بخاری کے حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ما کان ینبغی لابی قحافۃ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے اور اس ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ آ کر صف میں کھڑے ہو جائیں اور میں آپ کی امامت کر رہا ہوں؟ حضور میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میرے پیچھے مصطفیٰ کریم نماز پڑھے. یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اس بات سے بات واضح ہو گئی کہ حکم میں اللہ اور رسول ایک ہے, ذات میں فرق ہے. ذات میں اگر کسی نے ایک کر دیا تو شرک ہے, حکم میں اگر ایک نہ کیا تو کفر ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ چلو. تو اللہ سے آگے کون چل رہا تھا؟ یقیناً حضور کی قربانی سے پہلے ایک صحابی نے قربانی کر لی اور ان سرکار سے آ کر کہا گیا کہ حضور, حضرت برہ بن عازب کہتے میرے ماموں نے حضور آپ کی قربانی سے پہلے جانور کاٹ لیا ہے. سرکار نے فرمایا ان کی قربانی نہیں ہوئی اس لیے کہ قرآن کہتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ رسول سے آگے نہ ہونا. انہوں نے دوبارہ قربانی کی. علماء نے مسئلہ یہاں سے نکالا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ ہونا کیا مطلب؟ ماننے میں, تسلیم کرنے میں, حکم میں اللہ اور اس کے رسول کا مرتبہ اس حکم میں ایک ہے, ذات میں جدا ہے. اگر ذات میں ملا دیا تو شرک ہے اور حکم میں ملا دیا تو عبادت ہے. کہ جس نے حضور کا ادب مانا اس نے اللہ کا ادب مانا, جس نے حضور کے انکار پر باز رہا اس نے گویا کہ اللہ کے انکار پر گویا کہ باز رہا. حضرت گرامی قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم. وہی انداز یہاں پر بھی ہے قرآن میں کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے, اللہ بلائے اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم فوراً ان کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو یہاں ایک اخلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیسے بلائے گا؟ کہا جب ہمارا رسول بلائے گا. کہا جی کب بلائے گا؟ کہا جی جب بلائے گا. کہا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہا حاضر ہو جانا ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے ان کو آواز دی یا ابیو یا ابیو, اے ابی بن کعب. ان کے کانوں میں جب سرکار کی آواز آئی تو وہ جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے اور نماز پڑھ کے فارغ ہو کر سید عالم کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار نے پوچھا نماز, سرکار نے پوچھا آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے کوئی ان کو شاباشی نہیں دی کہ ہاں تم تو میرے دین پر ہی عمل کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا تم نماز پڑھ رہے تھے, الم تقرأ القرآن, قرآن بھی پڑھا تم نے, نماز تو پڑھ لی تم نے. حضور نے فرمایا قرآن بھی پڑھا تم نے؟ کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم, جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تم جس حالت میں ہو آ جاؤ. تو حضرت ابو ابی بن کعب نے یہ نہیں کہا کہ حضور میں تو نماز پڑھ رہا تھا میں اب کیا کرتا, بلکہ انہوں نے کہا کہ حضور آئندہ آپ جس حالت میں مجھے بلائیں گے میں اسی حالت میں حاضر ہو جاؤں گا. یہاں پر مفسرین نے یہ واضح طور پر لکھا ہے ہر جگہ پر کہ اجابت الرسول لا یقطع الصلاۃ, حضور کا بلانا نماز کو توڑتا نہیں. اگر کسی نے دو رکعت کی نیت باندھ کر نماز پڑھنا شروع کی, ایک رکعت پڑھی اور دوسرے رکعت میں حضور نے اس کو بلا لیا, وہ سرکار کے پاس جائے, آپ کی بات سنے, سارے معاملات سنے, وہ نماز ہی میں ہے, آ کر دوبارہ نماز پڑھے, اس لیے کہ وہ حضور کی اطاعت میں ہے اور حضور کی اطاعت خدا ہی کی اطاعت ہے اور نماز اطاعت رسول ہی کا نام ہے. یہ مرتبہ اور مقام گویا کہ اللہ رسول نے, اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. آخری ایک بات یہاں پر پیش کر کے اس درس کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ حب رسول کے تحت جو حدیث بخاری شریف کی آ گئی تھی اس کی تکمیل یہاں پر ہو جائے اور گویا کہ سارے معاملات یہاں پر واضح ہو جائے. اور اللہ رب العالمین نے یقیناً محبت میں سرشار جس طرح امام غزالی کی اقوال میں نے پیش کیے, صحابہ کرام علیہ مرضوان میں حضرت عبداللہ ابن عمر جب حضور کے دربار میں تشریف حاضری دیتے حضور کی وصال کے بعد تو آپ کی قبر شریف کے قریب سے گزرتے تو آنکھوں کو بند کر لیتے تھے کیونکہ وہ منظر آپ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دس بوسی اور سرکار کی زیارت سے وہ مستفیض ہوئے تو یہ صدمہ انہیں کھایا جاتا. قاضیات شفا میں لکھتے ہیں کہ وہ سیدھا ممبر پر آتے اور ممبر پر جو دھول لگی ہے اس کا مسح کرتے اور اس کو چہرے پر لگاتے. کوئی کہتا یہ کیا دیوانگی ہے, تو کہتے میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے. حضرت گرامی اس کو ہم آج کے دور میں کس طرف لے جائیں گے کہ جہاں صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ جہاں حضور بیٹھے ہیں اس پر اگر خاک بھی لگی ہے تو وہ اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں. جس طرح کہ عبداللہ بن رواحہ والی وہ حدیث ہے وہی بخاری کتاب الصلاح کی کہ حضور اس دور میں سواری خچروں پر ہوتی تھی, حضور اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر ایک علاقے میں پہنچے, وہاں ایک منافق عبداللہ بن ابی بھی گویا کہ موجود تھا اور جانور بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور ادب اتنا کرتا ہے کہ جب تک میرے آقا اس پر سوار ہیں تو وہ پیشاب نہیں کرتا. میرے آقا اس سے اترے اور جس مجمع میں خطاب کرنا تھا میرے آقا تشریف لے گئے اور اس جانور نے پیشاب کی. جیسے اس دراز گوشت خچر نے پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی وہاں کھڑا تھا, جس کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی لمبی داڑھی تھی, لمبا قد تھا, سر پر اس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی, لیکن وہ ظاہر ظاہر تھا دل اس کا حضور کی محبت سے غافل تھا. اس نے اپنا رومال اپنی ناک سے لگایا. مسلم میں یہ الفاظ ہے, مسلم امام احمد میں بھی ہے کہ اس جانور کے پیشاب میں کتنی بدبو ہے کہ جس سے میرے ناک کے نتھنے جل رہے ہیں. ادھر حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے تھے, بخاری کے حدیث وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک گھوسا کھینچ کر اس کے سینے پہ مارا, وہ زمین پر گرا اور وہاں پر آپ نے یہ الفاظ کہے کہ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا, خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے اس جانور کے پیشاب میں تو مشک سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے. میں صرف یہ تقاضا چاہتا ہوں اس آج کے دور میں کہ یہ صحابہ کرام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے محبت و احترام کس طرح کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم کے سامنے حضرت امام حسین جب آ جاتے تو آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نسبت رسالت کے حوالے سے. اور جو حدیث میں نے بار بار روایت پیش کی ہے کہ حضرت عمر مال غنیمت تقسیم فرما رہے امام حسین آ گئے رضی اللہ تعالیٰ, صحابہ اور اہل بیت کی محبت آپ دیکھیں, کہا کہ امیر المومنین میرا اونٹ جو ہے یا میری سواری جو ہے وہ کمزور اور ناتواں ہو گئی, مجھے دے دیجئے. حضرت عمر نے غلام سے کہا کہ یہ دے دو, کہا کجاوا بھی چاہیے, کہا یہ بھی دے دو, کہا گھر کے لیے یہ بھی چیز چاہیے, کہا دے دو. عبد الرحمان بن عوف حضرت عمر کے دوست ہیں, انہوں نے مسکرا کر کہا کہ یہ سارا سامان حسین کو دے دو گے یا کچھ اور بھی کسی کے لیے رکھو گے. بات انہوں نے دوستانہ اور یارانہ انداز میں کی, لیکن یہ حضرت محبت, حضرت عمر ہر چیز کو محبت اور غیرت سے دیکھتے ہیں. آپ نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور بھرے مجمع میں یہ کہا کہ ہاں سب حسین کا ہے, اس لیے کہ عمر کے سر پر اگر بال ہو گئے ہیں تو یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے. میں کہتا ہوں کہ جناب آپ دیکھیے آج ہم نماز اور روزے کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں, اور صحابہ کرام علیہ رضوان عقیدت و محبت کے کس جوہر کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جو آخری روایت پیش کرنی تھی وہ پیش کرتا ہوں. صلح حدیبیہ کے وقت یہ واقعہ پیش آیا, کئی علماء سے آپ نے سنا ہے, میں اس میں اپنے موضوع کے حوالے سے صرف دو نقطۂ عرض کرنا چاہتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں ایک پوری ریاست آپ مارز وجود میں آئی باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اور پورے ایک انتظام کے ساتھ, جو ایک ملک مارز وجود میں آتا ہے مساق مدینہ کے اعتبار سے. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر بھی میں ایک جنگ ہوئی, احد میں ایک جنگ ہوئی, اس کے بعد ایک لمحہ ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہا ہوں, اور میں گیا اور میں نے وہاں پر طواف کیا اور حلق ہوا, سارے معاملات ہوئے. صبح ہونے کے ساتھ ہی سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے قرآن میں, صبح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ کہا کہ یہ معاملہ ہے, کہا کہ حضور چلیے. اب سارے صحابہ تقریباً 1400 کے قریب روایت مختلف, 1500 کی بھی روایت ہے, 1100 کی بھی روایت ہے, خیر 1000 سے زیادہ صحابی حضور کے ساتھ تھے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چلے, آپ مکہ مکرمہ جا چکے ہیں, بار بار جاتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جدہ سے جب ہم مکہ جاتے ہیں تو مکہ کی جو ایک شمیسیہ کی جگہ پر جو ایک چوکی آتی جس کو شمیسی کہتے ہیں, یہ حدیبیہ کا مقام ہے, اور اسی کی حدود کے اندر وہ جگہ تھی جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا تھا. یہاں پر رک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں سے معاملات کے لیے, بڑا تاریخی واقعہ آپ والے اسکولوں میں پڑھتے رہتے ہیں, معاملے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں, ہم صرف بیت اللہ کا طواف کریں گے پھر چلے جائیں گے, اگر لڑنے کے لیے آتے تو ہمارے ساتھ اسلحہ ہوتا, ہم احرام کی حالت میں نہ ہوتے. مکہ والوں نے کیا کیا کہ سازش کے لیے اپنے چند جاسوسوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں بھیجا کہ چلو مدینہ جانا تو خطرے میں تھا کہ وہاں جا کر ہم جاسوسی کریں, اندر کی بات نکالیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی شاید کوئی ایسی کمزوری معاذ اللہ ہمیں مل جائے کہ جس سے ہم بعد میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو کئی جاسوسوں کو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ اس لشکر کے اندر حدیبیہ میں جو قافلہ موجود تھا جو جہاد کے لیے نہیں آیا تھا صرف ایک عمرے کی غرض سے آیا تھا وہاں پر پہنچا. قافلوں نے تو یہ بہانہ کیا کہ دیکھیں اس سال تو ہم آپ کو طواف کرنے نہیں دیں گے اس لیے کہ اگر آپ آئیں اور نہتے طواف کر کے چلے جائیں تو ہمارے قبیلے ہم پر تھوتو کریں گے کہ جناب تمہارا کیا زور رہا, اس سال آپ چلے جائیں اس کے بعد والے سال آ جائیں تین دن کے لیے ہم مکے کو خالی کر دیں گے, آپ آئیں جو ارکان ہیں آپ ادا کریں ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے. یہ صلح نامہ وہاں پر طے ہوا. کئی شکیں سورہ توبہ میں بھی اس کی ابتدائی ذکر ہے کہ جب یہ صلح نامہ توڑ دیا گیا تھا تو اس کے بعد فتح مکہ ماری جو وجود میں آیا. یہ ساری گویا کہ سیرت کی تاریخ کا ایک نتیجہ تھا. مختصر یہ کہ جب حضور حدیبیہ کے مقام پر تھے تو دو جاسوس آئے ہیں جن کا نام بخاری کتاب المغازی کے اندر موجود ہے, ایک سہیل بن عمر ہے ایک عروہ بن مسعود ہے. سہیل بن عمر ہے ایک عروہ بن مسعود ہیں. یہ دو جاسوس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے اور صحابہ میں انہوں نے سارے جاسوسی انداز میں نظریں دوڑائی, جو معاملات جاسوسی کے ہوتے ہیں خیر مختصر وہ انہوں نے کرنا تھا. سہیل بن عمر جب حضور کے پاس آیا تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سختی سے بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ اپنی قبیلے والوں کو مارنے کے لیے آئے ہیں, اپنے وطن والوں کو مارنے کے لیے آئے, یہاں پیدا ہوئے مکہ آپ کا علاقہ رہا ہے. حضور کہنے لگے دیکھو ہم لڑنے کے لیے آتے تو اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آتے, احرام میں تو نہ آتے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس کا یہ انداز مجھے پسند نہیں آیا. حضرت عمر کو جلال آیا کہ حضور اجازت دیجیے میں اس کا کام تمام کر دوں. سرکار نے حضرت عمر کے بائیں ہاتھ کو دبا کر کہا کہ خاموش ہو جاؤ. حضرت ابو بکر کہتے ہیں جو حضور نے اس کی اتنے انداز کو برداشت کیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ اس کی زندگی میں انقلاب آنے والا ہے, اس کی زندگی میں انقلاب آنے والا ہے. دنیا تو نہیں دیکھ رہی لیکن مصطفیٰ کی نظریں اس کی تقدیر کو دیکھ رہی ہیں. اور کہتے ہیں حضور نے اس کی طرف کسی صحابی کو بھی کہا کہ نہیں کچھ نہیں کہنا, خاموش رہو خاموش رہو. اور سہیل بن عامر بڑے عجیب انداز میں حضور سے گفتگو کرتا ہے. میں تھوڑا آگے جا کر اس واقعے کو جوڑتا ہوں. جب صلح فتح مکہ ہوا ہے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے اس راز کی تعبیر مل گئی جب میں نے سہیل بن عمر کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حضور کے پاؤں دھلا رہا ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہی سہیل بن عمر حضور کے پاؤں دھلا رہا ہے. میں نے آگے جا کر کہا کہ حضور واقعی میں آپ کے دلوں میں جو خدا راز ڈالتا ہے اس کو آپ ہی جان سکتے ہیں, کوئی اور نہیں جان سکتا. آپ کی نظر مبارک اور آپ کے نظر نبوت میں اس کا ایمان تھا اس لیے آپ نے اس کی ساری باتوں کو برداشت کیا. آج وہی سہیل بن عمر جو آپ کے سامنے سینہ تان کے بات کر رہا تھا آج وہ آپ کے قدم شریف کا بوسہ لے رہا ہے. ایک تو یہ سہیل بن عمر تھا, ایک عروہ بن مسعود. عروہ بن مسعود بہت بڑے جاسوس کہلائے, قریش کے بہت ماہر اور مدبر اور گویا کے بڑے ذہین شخصیت تھی. کئی بڑے بڑے علاقوں کے اندر یہ جاسوسی کے لیے گئے اور راز ان کے لے کر آئے, لیکن جب مسلمانوں کو حضور کے ساتھ دیکھا لوٹ کر آئے, اب یہ مسلمان ہونے والے ہیں یہ نہیں. لیکن آپ دیکھیے کون سی چیز ہے, میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یقیناً نمازوں سے متاثر ہونا بھی ہوا جاتا ہے, نمازوں سے بھی متاثر ہوا جاتا ہے. یہ ایک اسلامی طرز ہے, اسلامی شعار ہے, اسلامی تعلیم کا اظہار ہے, اللہ کی محبت کا اظہار ہے, اس کو کسی کو انکار نہیں. روزہ نماز زکات حج یہ بھی غیر مسلم کو متاثر کرنے کے لیے ایک بہت متحرک تحریک ہے. لیکن صرف اسی پر رک کر حضور کے ادب کا مذاق اڑانا کہ جی اس ادب میں کیا چیز رکھا ہے, نماز روزے پڑھتے رہے, تو میں اسی سوال کو شروع سے لے کر چلا تھا. آخری تقریر میں اسی حدیث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت عروہ بن مسعود ابھی صحابی ہونے والے ہیں اور بچپن سے لے کر عمر ان کی 40 سال سے زیادہ ہے. جو پوری زندگی انہوں نے شرک میں گزاری ہے, پورا دل شرک اور کفر سے گندا ہے, لیکن وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کے دل کو پاک کر رہی ہے اور اسلام سے وابستہ کر رہی ہے. انہوں نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے. میں عرض کروں کہ یقین اس سے بھی متاثر ہوا جاتا ہے, لیکن میں دوسری چیز پیش کر رہا ہوں کہ عروہ بن مسعود جو ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں اور جس چیز کا یہ اعلان کر رہے ہیں بخاری میں ہے, انہوں نے صحابہ کی نمازوں کو نہیں دیکھا کہ میں ان کی لمبی لمبی نمازیں دیکھ کر میں بڑا متاثر ہو گیا ہوں لہذا میں مسلمان ہو رہا ہوں. انہوں نے کوئی زکات کے صدقات نہیں دیکھے, بلکہ وہ کیا دیکھا, بخاری میں موجود ہے، کتاب المغازی ہے، بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے. اصل متن چاہیے تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، ورنہ کتاب المغازی میں اگر آپ شروع کریں گے تو ابتدا میں یہ حدیث موجود ہے. صلح حدیبیہ کے باب کے اندر اگر آپ چلیں گے تو امام بخاری نے کئی سندوں سے حدیث کو لیا ہے. یہ آئے اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے، ابو سفیان سے کہنے لگے، ابو سفیان تم اس قوم سے لڑنا بھول جاؤ، تم ان سے نہیں جیت سکتے. ابو سفیان نے کہا تم ان کے بڑے دل دادا ہو گئے، میں نے تمہیں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا اور تم ان پر بڑے فریفتہ اور عاشق ہو کر آ گئے ہو، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ واللہ لقد وفدت قیصر و کسرا والنجاشی وفدت ملوکا کثیرا. ابو سفیان میں وہی ہوں جو قریش کی طرف سے میں کسرا کی طرف گیا جاسوس بن کر، میں نجاشی کی طرف گیا جاسوس بن کر، میں بے شمار درباروں کے اندر گیا جاسوس بن کر. واللہ ما رأیت اصحابہ ما رأیت اصحاب محمد یعظم اصحاب محمد محمدا. کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار بادشاہوں کو، ان کی رعایا کو، ان کے خادموں کو دیکھا ہے، لیکن جس طرح محمد عربی کے غلاموں کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا ادب و احترام میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو نہیں دیکھا ہے. تو تعظیم سے متاثر ہوئے. کہا دیکھا کیا ہے؟ کہا دیکھا میں نے یہ ہے کہ اگر وہ لعاب زمین پر ڈالتے ہیں، یعنی تھوکنا چاہتے ہیں، ایک ظاہری لفظ، اللہم صلی علی محمد الباری وسلم، یہ میں نے صرف ظاہری لفظ سمجھانے کے لیے ادا کیا کہ وہ لعاب دہن زمین کی طرف ڈالنا چاہتے ہیں. تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں وَإِن تَنَخَّمَا، اگر وہ گویا کہ نخامت اور لعاب کو زمین کی طرف ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی صحابی اسے زمین پر گرنے نہیں دیتا، اپنی ہتھیلیاں آگے بڑھاتا ہے اور وہ لعاب ہتھیلیوں پر آتا ہے. کہ اگر وہ وضو کرتے ہیں، یہ انداز، اگر کوئی کہے گی یہ انگوٹھا چومنا قرآن میں کہاں، تو میں نے کہا یہ لعاب ہاتھ میں روکنا قرآن میں کہاں ہے؟ یہ آپ مجھے بتا دیجیے ذرا. یہ ہر چیز کے لیے جو آپ حب رسول کو دل سے نکالتے ہیں، تعظیم، خدا نے کہا تعظیم، اور ہر وہ تعظیم جائز ہے جس میں غیر شرعی حرکات کا ارتکاب نہ ہو. اور یقیناً صحابہ کرام علی مردوان نے یہ دیوانگی اور یہ عشق کی تعظیم کر کے بتا دیا کہ صرف حضور کی تعلیم ہی کا ادب نہیں ہوگا بلکہ حضور کی ہر نسبت کا ادب ہوگا. اب دیکھیں، کہتے ہیں وہ لعاب زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ ہتیلی پر روک دیتے ہیں. حضور وضو فرما رہے ہیں تو وضو کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا. کہا میں نے دیکھا کہ جناب انہوں نے احرام کھول دیا اور حرق کروایا تو کہتے ہیں وہ بال بھی زمین پر نہیں گرے، انہوں نے اپنے دامن پھیلا دیے کہ اس کے اندر وہ بال گرے. اور کہا کہ جب وہ خطاب کرتے ہیں، وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو کسی میں مجال نہیں ہوتی کہ ان کے چہرے کو دیکھے، بلکہ سب کی گردنیں جھکی ہوتی ہے. کہا تم جانتے ہو گردنیں کیسی جھکتی؟ لگتا یہ ہے جیسے کاندھوں کے اوپر گردن ہے ہی نہیں. ایک روایت میں آتا یوں ہے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا اگر وہ کسی چیز کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ وہ کام کرو تو سارے اس کی بجاوری کے لیے وہ ایک ٹوٹ پڑتے ہیں. کہا میں نے ایسا اکرام اور احترام کسی دربار میں نہیں دیکھا جو محمد عربی کے غلاموں کو محمد سے کرتے ہوئے دیکھا ہے. جاؤ تم مانو یا نہ مانو، میں تو چلا مدینے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ عروہ بن مسعود جس چیز سے ایمان لا رہے میرے دوستو، یہ وہی چیز ہے کہ جس سے ادب و احترام کے ساتھ ساری چیزوں کو ماننا رکھنا ضروری تھا. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا بڑے خوبصورتی کے ساتھ کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اور اسی کو اس نے بڑے بہترین انداز میں قوم کو برنگیختہ کیا اور تیار کیا. اور اسی چیز کو گویا کہ جو اس نے فرنگیوں کا نقشہ کھینچ کے پیش کیا تھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ مومن جو ہے اس کی زندگی حضور کی محبت ہے، روٹی خوراک نہیں ہے تو ثانوی چیز ہے، مومن جس چیز پر استوار ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی محبت ہے. اور اسی کو اس نے اپنے جواب شکوہ کے آخری شعر کے اندر ذکر کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. محترم سامعین، یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف برنگیختہ کرتی ہیں، تیار کرتی ہیں کہ صحابہ کرام، اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ دو صحابی جا رہے تھے، حضور سامنے سے تشریف لائے تو ایک نے تو آگے جا کر مسافہ کیا، دوسرے نے نہیں کیا، وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا. یہ مشکات میں روایت موجود ہے. تو اس کے دوست نے پوچھا کہ تم ہاتھ ملانے کیوں نہیں گئے؟ تو کہا میرا وضو نہیں تھا، میں بے وضو حضور سے ہاتھ کیسے ملا. اندازہ لگائیے حضرت، جو اصل ایمان ہے، جو روح ایمان ہے، جو فکر ایمان ہے آج ہم اس سے محروم ہیں. آج ہم حضور کی طرف کوئی چیز نسبت کر دیں تو اس کے لیے بھی دلیلوں کا تقاضا ہوتا ہے. کسی صاحب نے مجھ سے کہا یہ انگوٹھا چومتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا حضور علامہ صاحب کیا یہ حضور کے لیے چومتے ہیں یہ کوئی کم دلیل ہے؟ اب کیا حضور کی نسبتوں پر بھی دلیلوں کا تقاضا ہوگا کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود نہیں؟ کہ جب علماء سے پوچھا گیا کہ برہنہ پاؤ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مدینے میں داخل ہوتے ہیں اپنی سواریوں سے اتر جاتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ایسا کام صحابہ نے کیا؟ تمام علماء احناف اس بات متفق, چاروں مسالک کے علماء اس پر فتویٰ دیتے ہیں. فرمایا سنو ہر بات کے لیے دلیل نہ مانگو, ہم تمہیں ایک پیمانہ اصول اور قانون دیتے ہیں, وہ کل ما کانا ادخل فی الادب بل اجلال کانا حسنا. فرمایا سنو ہر وہ چیز جو حضور کی تعظیم کی نیت سے کی جائے گی بس وہ حضور کے لیے کی گئی, یہی اس کے ثواب کے لیے کافی ہے. اللہ ہمیں فہم دین عطا فرمائے, اللہ ہمیں اسرار دین عطا فرمائے, حضور کی محبت کے صدقے اللہ ہمیں اتفاق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کے لیے کشادہ فرما دے. حضرات گرامی یہی وہ محبت ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی, اور یہی وہ شے ہے جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے ماں باپ اور ہر شے کو مجھ پر قربان نہ کر دے. بس محبت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور محبت کو آگے بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو شریعت اور دین مصطفیٰ لے کر آئے ہیں اس پر ہم عمل کریں, جو حضور نے منع فرما دیا اس سے ہم باز ہو جائیں, اس نیت سے باز ہو جائیں کہ یہ ہمارے رب کو پسند نہیں, اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کریں اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے. جب ہم شریعت پر عمل کریں گے رب کی رضا کے تحت تو پھر خود بخود اس سخت دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی. یقیناً باتیں تو ہم نے بہت ساری کر دی جو تقریر کے جوش میں ایک تسلسل کے اندر نکل گئی, لیکن مولا کریم باتیں تو ہم نے آپس میں کی ہے لیکن دل پر تو نظر تیری ہے. مولا کریم دل ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا, ہمیں عمل کی طرف راغب نہیں کرتا. یا الہ العالمین جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں اس کے صدقے جو ہم کہیں اس پہ ہم عمل کی توفیق عطا ہو. ہم تقریر کرتے ہیں تو ہمارا دل کبھی جاتا ہے کہ جوشی خطابت ہو گیا, بڑا زوردار استدلال ہو گیا, شیطان ہمیں اخلاص پر رکنے نہیں دیتا. مولا تو بنجر کو لالہ زار کر دیتا ہے تو ہماری یہ دکھاوے کی عبادت کو تو اخلاص میں تبدیل کرنے پر قادر ہے. مولا ہم نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کی لیکن تیری توفیق شامل حال رہے, اور اگر اس کو اخلاص مل جائے تو یہ پھر کامیابی کی بات ہے, ورنہ یہ وقتی خمار ہے, وقتی جوش ہے, وقتی لفاظی ہے, وقتی باتیں ہیں. ہماری زبان گندی لیکن تیرے محبوب کا کلام بہت پاکیزہ ہے, اس کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جو ہم کہیں اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے سخت دل کو اپنے عرفان سے نرم فرما, اپنے محبوب کی محبت سے نرم فرما. مولا کریم دل اور زبان میں جو ہماری ایک جنگ چل رہی ہے ہمارے دل و زبان میں موافقت پیدا فرما, ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک فرما. ہم لوگوں کے مجموع میں جو جب دستار کے ساتھ بہت نیک ہوتے ہیں مولا ہماری خلوت بہت بھیانک ہوتی ہے. مولا قریب جہاں تیری محبت اور تیری توفیق مجمع عام میں ہماری دستگیری کر رہی ہے مولا کریم اسی دستگیری کا سوال ہم خلوت میں چاہتے ہیں. مولا کریم خلوت کی زندگی کے اندر بھی تیرا خوف ہو, یہ احساس یہ شعور ہم میں پیدا فرما کہ تیری قدرت کی نظر سے ہم کبھی معطل نہیں ہو سکتے, تیری قدرت کی نظر سے کبھی ہم معطل نہیں ہو سکتے. ہم سات کمروں میں بھی اپنے آپ کو چھپا لیں تو تیری قدرت کی نظر ہمیں دیکھ رہی ہے. مولا کریم ہمیں مجمع عام کا اگر تو خوف دیتا ہے, مجمع عام میں اگر گڑگڑانے کی توفیق دیتا ہے تو مولا کریم کبھی رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں گڑگڑانے کا بھی جذبہ عطا فرما. مولا کریم ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک فرما, ہمیں اخلاص عطا فرما. مولا کریم ہمیں اخلاص عطا فرما, ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما. مولا کریم جو احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں یقیناً ان میں کوئی ایک پارسا تو ہے. تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جب فرشتے اہل علم کی محفل سے گزرتے ہیں تو ان میں اگر کوئی ایک اس نیت سے بیٹھا ہے کہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے اور تیری رضا چاہتا ہے تو فرشتے جا کر اس کے احوال کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں. تیرے محبوب فرماتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ اس ایک کے جتنے جلیس ہے, اس ایک کی محفل میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اب ان میں کوئی بدبخت نہیں رہا, اب ان میں کوئی شقی نہیں رہا. مولا رمضان کی سات کی برکت سے مولا کریم ہمیں بدبختوں سے اور بدبختی سے محفوظ فرما، ہمارا دل جو گناہوں کی سے اٹ کر سخت سے سخت ہو چکا ہے، یا الہ العالمین اپنے فضل سے اسے نرم فرما. ہم دین متین پر رہنا چاہتے ہیں، اسی دین پر مرنا چاہتے ہیں. تیری توفیق مولا اگر شامل حال رہی، شیطان ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا. مولا کریم ہم ایک دوسرے کو گواہ بناتے ہیں، اس گھر کو گواہ بناتے ہیں، ہمیں دین متین پر استقامت دے دے، اور اسی دین پر سچے دین پر مولا کریم ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرما. اتنا مال دے، اتنا مال دے کہ جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے، اتنی عزت دے کہ جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے، اولاد میں اتنی محبت دے، اتنا شغف دے کہ جس سے ہمارا دین مطمئن رہ سکے. ہم کسی کو فالو کریں سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، تو اس میں اتنا شغف دے کہ جس سے ہمارا ایمان مطمئن رہ سکے. مولا کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. اس پر فتن دور کے اندر جہاں پسماندگی بھی ہے مولا کریم، فقر و فاقہ بھی ہے مولا کریم، ہم مسلمانوں کے رزق میں وسعت عطا فرما. جن کے رزق میں وسعت ہے انہیں مزید دوام، اور انہیں اس رزق پر راضی اور مطمئن فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما. مولا کریم جو اولاد کے متمنی ہیں، تو محراب مریم میں بغیر موسم کے پھل لا سکتا ہے، تو حضرت زکریہ کو 120 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے. مولا کریم جو ہمارے بھائی اولاد کے متمنی ہیں، جو ہماری بہنیں مولا کریم اولادوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مولا کریم اس مجمع خاص، اس مقدس کلام کی برکت سے مولا کریم صالح اولاد عطا فرما. جو کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، مولا کریم اپنے فضل سے ان کے لیے تمام کی عقدہ کشائی فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے، یقین تیرے دین کی محبت کے لیے آئے اور تیرے گھر میں حاضری دی ہے، مولا کریم ان تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں حاسدوں کی حسد سے، شریوں کی شر سے، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے محفوظ و ممنون فرما. ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. مولا مولا کریم جس زوال کی طرف یہ ملک جا رہا ہے، مولا کریم ہمارے جابر و ظالم حکمرانوں کے دلوں کو نرم فرما، انہیں ہدایت عطا فرما. یہود و ہنود سے ہمارے اس ملک کو مولا کریم محفوظ فرما. قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. عراق کی مقدس سرزمین پر جو مقدس مقامات ہیں اس کی حفاظت فرما. کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی، مولا کریم ان مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ان کے شرف و مقام کو رہتی دنیا تک مولا کریم قائم فرما. جو دعائیں ہم نے کی اسے قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما، جو کرنی تھی لیکن ہمیں یاد نہ رہی، لیکن ہر تمنا ہماری تیرے علم میں مستحضر ہے، مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما. تو اپنے فضل سے ہر شے عطا فرماتا ہے. مولا کریم ہم سیاکار خطاکار ہیں، لیکن ان مجمع میں سب نہیں ہے، کوئی ایک تو نیک ہے. اس نیک شخص کی نیکی کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں بڑائی سے بچا، ہمیں کسی پر دھونس جمانے سے بچا. مولا کریم تیرے بندوں کے لیے ہمیں دل نرم رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے لیے دوستی اور تیرے لیے دشمنی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. زبان کے ساتھ کبھی ہمیں ضمیر کی آواز کو سننے کی بھی توفیق عطا فرما، زبان کے ساتھ کبھی ہمیں دل کی آواز کو سننے کی بھی توفیق عطا فرما. آئینے میں دیکھتے وقت جب ہماری آنکھیں خود ہی بات کرنے لگ جاتی ہے، مولا کریم ان تلقین اور ان تلخ حقیقتوں کو بھی کبھی ہمیں سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین و بحق کافا یا عین صاد کفایتنا یا رب العالمین حامیم عین سین قاف حمایتنا 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 یا رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی خیر خلقه سیدنا ونبینا حبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. اس نیت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیجئے کہ اللہ اپنے ہر ذکر کو مقبول کرتا ہے، اور اس سے جو دعائیں کی جائے حدیث پاک میں آتا ہے، اس یقین سے کی جائے کہ وہ سننے پر قادر ہے اور دینے پر بھی قادر ہے. مل کر پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا محمد.